ولولا الشرط وروي عنهما انه اذا قال انت طالق لو دخلت الدار فهو بمنزلتي ان دخلت الدار، يعني ان لو لم يبق على معناه الاصلي وهو معنى الماضي. حروف شرط کی بحث چل رہی تھی، اس میں سے آج لو کو بیان کر رہے ہیں. یاد رکھیے ان بھی شرط کے لیے آتا ہے اور لو بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ ان وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے جبکہ لو ماضی کے لیے. ان اگر ماضی پر بھی داخل ہو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا. مثلا آپ کہتے ہیں ان ضربتا ضربتو، ان ضربتا ضرب، اگر آپ پٹائی کریں گے تو میں بھی پٹائی کروں گا. اب دیکھیے صیغے ماضی کے ہیں لیکن ترجمہ کون سا کر رہے ہیں آپ؟ مستقبل والا. ضربتا ماضی کا صیغہ ہے لیکن آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ ان ضربتا ضرب، تو اگر آپ پٹائی کریں گے تو میں بھی پٹائی کروں گا، تو معنی مستقبل والا. تو ان ماضی پر بھی داخل ہو تو اسے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جبکہ لو ماضی کے لیے ہے. اگر یہ مضارع پر بھی داخل ہو تو اسے کس معنی میں کر دے گا؟ ماضی کے معنی میں کر دے گا. بھائی تو لو ماضی کے لیے آتا ہے، جیسے لو جئتنی لأکرمتک، لو جئتنی لأکرمتک، اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے لأکرمتک تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا. دیکھو ماضی کا معنی کر رہے ہیں، اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا، اور میں نے آپ کا، معلوم ہوا میں نے آپ کا اکرام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ آئے نہیں. تو ثانی منتفی ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اول کیا ہے؟ منتفی ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ اگر آپ آئے ہوتے تو میں نے اکرام کیا ہوتا، یعنی میں نے اکرام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ثانی منتفی ہے، اکرام کیوں منتفی ہے؟ کیونکہ اول کیا ہے؟ وہ منتفی ہے، وہ موجود نہیں. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ بھائی تو کہتے ہیں ولو لشرطی، اور لو جو ہے وہ شرط کے لیے ہے. وروی عنہما، اور روایت کیا گیا ہے صاحبین سے کہ انہو اذا قالا، کہ جب کہا خاون نے بس اپنی بیوی سے انت طالق الا دخلت الدار، یہ خاون نے کہا انت طالق لو دخلت الدار، تو صاحبین فرماتے ہیں فہوا بمنزلتی ان دخلت الدار، تو یہ لو کس معنی میں ہے؟ ان کے معنی میں ہے. گویا خاون نے یوں کہا انت طالق ان دخلت الدار، ان دخلت الدار. تو لہذا یہ عورت جب اس گھر میں داخل ہوگی تو اسے پھر طلاق ہوگی، تو یہاں لو ان کے معنی میں ہوا. یعنی ان لو لم یبق علی معناہ الاصلی، یعنی کہ لو جو ہے لفظ لو لم یبق علی معناہ الاصلی، وہ اپنے اصلی معنی پر باقی نہ رہا. بھئی اصلی معنی کون سا؟ کہتے ہیں وہ ہوا معنی الماضی، اور وہ ماضی کا معنی ہے، کیونکہ لو کس لیے آتا ہے؟ ماضی کے لیے آتا ہے. تو یہ اپنے اصلی معنی پر باقی نہ رہا بلکہ کس معنی میں ہو گیا؟ ان کے معنی میں ہو گیا. بھئی اس کے بعد ایک سطر چھوڑ کر اس سے نیچے آ رہا ہے بل سارا بمانا ان، تو یہ لو اپنے ماضی کے معنی میں نہ رہا بل سارا بمانا ان، بلکہ کس کے معنی میں ہو گیا؟ ان کے معنی میں ہو گیا. فی حق الاستقبال فی عرف الفقہائی، یعنی استقبال یعنی مستقبل کے حق میں فقہا کے عرف میں، فقہا کے عرف میں یہ کس معنی میں ہو گیا؟ مستقبل کے معنی میں ہو گیا. بھائی درمیان میں بتلا رہے ہیں ماضی کے معنی میں ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. بھائی کہتے ہیں وہ. اب پھر اوپر دیکھیے کہ یہ وہ معنی ماضی کا معنی ہے بیمانا بئی معنی کہ ان انتفاء الجزاء فی الخارج فی الزمان الماضی بانتفاء الشرط کہ جزا کا انتفاء ہے خارج میں, یعنی خارج میں جزا نہیں. لو جئتنی لأکرمتک جزا کیا ہے لأکرمتک اور خارج میں یہ جزا نہیں ہے منتفی. کیا ترجمہ میں نے کیا تھا لو جئتنی لأکرمتک اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا, تو معلوم ہوا اکرام کیا ہے منتفی ہے. کیوں منتفی ہے؟ کیونکہ شرط یعنی اول کیا ہے منتفی ہے. یہی بیان کر رہے ہیں بیمانا ان انتفاء الجزاء فی الخارج فی الزمان الماضی یعنی کہ جزا کا انتفاء جو ہے یعنی جزا کا منتفی ہونا خارج میں ہے. فی الزمان الماضی کس زمانے میں؟ زمانہ ماضی میں ہے. بانتفاء الشرط بوجہ شرط کے منتفی ہونے کے. کما ہوا عند اہل العربیت جیسے کہ یہ اہل عربیت کے نزدیک ہے. اہل عربیت بھائی یعنی عربی زبان والوں کے نزدیک بھائی. وہ او یا پھر یہ ان انتفاء الشرط فی الماضی لاجل انتفاء الجزاء یا بئی معنی اس کا اثر بھی اوپر والے ان انتفاء الجزاء پر ہے کہ ان انتفاء الجزاء انتفاء الشرط فی الماضی کے شرط منتفی ہے ماضی میں لاجل انتفاء الجزاء بوجہ جزا کے منتفی ہونے کے. کما ہوا عند ارباب المعقول جیسے کہ یہ اہل معقول کے نزدیک ہے یعنی مناطقہ وغیرہ کے نزدیک. بھائی کس کے نزدیک؟ بھائی دیکھیے اہل عربیت کہتے ہیں لو آتا ہے انتفاء ثانی کے لیے بوجہ انتفاء اول کے, یعنی اول سبب ہوتا ہے ثانی کا, اول سبب اور ثانی مسبب. بھائی مسبب منتفی ہے, کیوں منتفی ہے؟ اول یعنی سبب منتفی ہے, جب سبب نہیں ہے تو مسبب بھی نہیں. جبکہ ارباب عقول یعنی مناطقہ وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں لو آتا ہے انتفاء اول کے لیے بوجہ انتفاء ثانی کے. وہ عکس کرتے ہیں, پہلوں نے کیا کہا تھا انتفاء ثانی ہوتا ہے کس وجہ سے؟ انتفاء اول کی وجہ سے. یہ اس کا عکس کرتے کہتے ہیں انتفاء اول ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ انتفاء ثانی کی وجہ سے. یعنی کیا معنی کریں گے بھائی؟ دیکھیے یہ ان میں فرق اس لیے کہ ایک کہتا ہے ثانی اول سبب ہے ثانی کے انتفاء کے لیے, دوسرے کہتے ہیں ملاطقہ کہتے ہیں کہ ثانی سبب ہے اول کے. بھائی یہ سبب یہ استدلال کے طور پر لو کو لیتے ہیں بھائی, ایک لو استدلالی ہے یعنی استدلال کیا جائے جسے بطور دلیل کے ذکر کیا جائے بھائی, دلیل کے طور پر, دلیل کے طور پر لو کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت اول پر دلیل بنائی جاتی ہے ثانی کی انتفاء کی وجہ سے کہ اول منتفی ہے اس لیے کہ ثانی تو یہ لو استدلالی ہے بھائی, دونوں میں فرق. وہ لو عام شرط کے لیے ہے تو شرط میں تو اول شرط منتفی ہوتی ہے تو سبب بھی کیا ہو جزا بھی کیا ہوتی ہے, اور یہ لو استدلالی ہے استدلال کے طریقے پر کہ یہاں پر ثانی کے انتفاع کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے اول کے انتفاع پر. جیسے دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھائی بطور دلیل کے ذکر کر رہے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا, اگر زمین و آسمان میں اور آلہا ہوتے اللہ کے علاوہ لفسدتا تو ان کا نظام فاسد ہو جاتا. اور فساد تو منتفی ہے, ثانی کیا ہے؟ منتفی ہے. معلوم ہوا تعدد آلہہ بھی منتفی معلوم ہوا, اور آلہہ بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ اور معبود نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ فساد کے انتفاع کو دلیل بنایا گیا کس چیز پر؟ تعدد آلہہ کے منتفی ہونے پر, زیادہ معبودوں کے نہ ہونے پر. تو یہ کیا ہے؟ لو استدلالی ہے استدلال کے لیے بھائی. جی تو یہاں درمیان میں یہ لو کے معنی بیان کر دیے. اب پھر وہی بات میں نے بھائی بل سار آگے جو آ رہا ہے بل سار بھی معنی ان میں نے بتلایا تھا اس کا تعلق کس سے ہے, یعنی ان لو لم یبقى علی معناہ الاصلی بل سار بھی معنی ان. بھائی درمیان میں انہوں نے کچھ اس کے مار کیے ماضی کے معنی میں ہوتا ہے اور کس کس طرح ہوتا ہے وہ بیان کیا تھا میں نے, اسی لیے پہلے یہ سمجھا دیا تاکہ ربط رہے عبارت میں. بھائی تو بلکہ تو یہ معنی اصلی میں نہ رہے گا بلکہ ہو جائے گا ان کے معنی میں فی حق الاستقبال زمانہ مستقبل کے حق میں فی عرف الفقہاء کس کے عرف میں فقہاء کے عرف میں یہ تو صاحبین کے نزدیک ہے. وہ فرماتے ہیں اگر کس نے یوں کہا انت طالق لو دخلت الدار تو اس صورت میں یہ لو کس معنی میں ہوگا ان کے معنی میں ہو جائے گا بھائی اور مسئلہ اسی طرح بنے گا جیسے ان کی صورت میں ہوتا تھا. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان سے اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے بھائی کہ لو کی صورت میں مسئلہ کس طرح ہوگا بھائی, یہی بات بیان کر رہے ہیں. وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ أَصْلًا اور روایت نہیں کیا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ سے اس باب کے اندر شیءٌ کوئی چیز اصلاً سرے سے ان سے سرے سے اس باب میں کوئی چیز روایت ہی نہیں کی گئی. وَكَيْفَ لِلسُّؤَالِ عَنِ الْحَالِ اور کیفہ جو ہے وہ سوال کے لیے آتا ہے حالت کے بارے میں, حالت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے کیفا فی اصل وضع لغتی اصل وضع لغت میں بھائی, یعنی اس کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سوال کیا جائے حالت کے بارے میں. اور یاد رکھیے ایسی حالت مراد ہوگی جو اپنے اختیار میں نہ ہو, جو اپنے اختیار میں نہ ہو. تقول آپ کہتے ہیں کیف زید زید کا کیسا ہے یعنی اس کا کیا حال ہے, ای صحیح ام سقیم یعنی تندرست ہے یا بیمار ہے. تو میں نے بتایا کس حال کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں نہ ہو. بعض احوال انسان کے اختیار میں ہیں بعض احوال انسان کے اختیار میں نہیں. چنانچہ آپ کہتے ہیں متا تجلس اجلس جب آپ بیٹھو گے میں بھی بیٹھوں گا, یہ بیٹھنا یہ حالت ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے بھائی. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیف تکن اکن جیسے آپ جس حال میں ہوگے میں بھی اس حال میں ہو جاؤں گا کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس کے لیے بس حالت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. فین استقام اگر درست رہے بھائی کیا درست رہے بتلا رہے ہیں بھائی ای سوال عن الحال یعنی حالت کے بارے میں سوال فبہا تو اچھی بات ہے والا بطلا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ کیا ہو جائے گا باطل. یہ الا کون سا ہے بھائی مستثنا متصل کے بنے گا یا منقطع بھائی؟ ہاں شاباش, یہ الا سے پہلے واو آ جائے تو یہ دراصل وہ الا استثناء والا نہیں ہے بلکہ یہ ان اور لا سے مرکب ہوتا ہے. الا ای و ان لم یکن کا ذالک اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس کے ذریعے سوال درست نہ ہو تو بطلا تو کیف کا لفظ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا بھائی لغو چلا جائے گا لفظ بتلا رہے ہیں لفظ کیف یہ نکال کر بتلا دیا کہ بطلا کے اندر ضمیر کس کو راجع ہے کیفا کے لفظ کو راجع ہے تو لفظ کیفا باطل ہو جائے گا. والمراد باستقامت السوال عنها ان يكون ذلك بھئی یہاں پر تو مسئلہ ذکر کریں گے سوال تو نہیں ذکر کریں گے. مثلا ایک آدمی اپنے غلام سے کہتا ہے انت حر کیف شئت اب یہاں تو سوال نہیں کیا جا رہا ہے تو یہاں انہوں نے تو کہا اگر سوال کرنا صحیح ہو تو پھر اچھی بات ہے کیفا اپنے معنی میں رہے گا بھائی یہاں تو سوال ہے ہی نہیں. نظر ہے مسئلے پر بھائی انت حر کیف شئت تو یہاں تو سوال تو وہ نہیں کر رہا نہ سوال کے بارے میں ہماری بحث ہے بھائی مسائل کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ اگر یہ کہا کس نے تو کس طرح مسئلہ ہوگا، یہ لفظ استعمال کیا تو کس طرح مسئلہ ہوگا، تو پھر یہاں سوال کے درست ہونے کا کیا معنی بتلا رہے ہیں بھائی، کہ سوال کے درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے اس کیفا کے ساتھ اس کی کئی حالتیں ہوں بھائی، وہ حالتوں والی ہو، وہ کیفیتوں والی ہو، اگر وہ حالتوں اور کیفیت والی ہے تو معلوم ہو سوال کرنا صحیح ہے، تو معلوم ہو کیفا اپنے معنی میں ہوگا، اپنا معنی کا فائدہ دے گا، اگر اس چیز کے احوال ہی نہیں ہے تو پھر کیفا بھی لغو چلا جائے گا بھائی، ایک چیز کے احوال ہوں تو کیفا کے ذریعے سوال کیا جا سکتا ہے، اگر ایک چیز کے احوال ہی نہیں ہے تو کیفا کے ذریعے سوال کرنا بھی صحیح نہیں، تو لہذا سوال کے درست ہونے کا معنی کیا ہوا کہ وہ چیز جس کو کیفا کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیا ہونی چاہیے، احوال والی ہونی چاہیے، مختلف احوال مختلف صفات والی ہونی چاہیے بھائی، چاہے سوال ہو وہاں پر یا نہ ہو بھائی، دیکھیے والمراد باستقامت السؤال عنها، اور اس چیز کے بارے میں سوال کے درست ہونے کا سے مراد یہ ہے، ان یکون ذلک شیء ذا کیفیت و حال، کہ وہ چیز کیفیت والی ہو، و حال، حال کا تب کیفیت پر ہے، ذا حال، کہ وہ چیز کیفیت والی اور حال والی ہو، مع قطع نظر، قطع نظر کرتے ہوئے اس بات سے کہ ان یکون ثم سوال اولا، کہ وہاں پر کوئی سوال ہو یا سوال نہ ہو، سوال ہو سوال کیا جائے یا سوال نہ کیا جائے اس سے بحث نہیں، بس وہ چیز کیا ہونی چاہیے احوال والی ہونی چاہیے، کیفیتوں والی ہونی چاہیے، اس میں کئی کیفیتیں ہوں، یعنی اس کے بارے میں سوال کرنا صحیح ہو، اگرچہ آپ اس وقت سوال نہیں کر رہے اس وقت، لیکن بہرحال وہاں سوال کیا جا سکے اس کے مختلف احوال ہوں بھائی، مثال آگے ذکر کریں گے بھائی، دیکھیے کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے غلام کو کہتا ہے انت حر کیف شئت، تو آزاد ہے کیف شئت، اب یہاں کہتے ہیں جب آزادی آ جائے واقع ہو جائے تو اس کے کوئی احوال نہیں ہے، مختلف احوال نہیں ہے، ایک ہی آزادی آئے گی بھائی، کیفیتیں نہیں ہیں، تو لہذا یہاں کیفا کا لفظ جو ہے وہ لغو چلا جائے گا اور غلام اسی وقت آزاد ہو جائے گا، اس قول کے اندر انت حر کیف شئت، کیونکہ آزادی جب واقع ہو جائے تو اس کے کوئی احوال نہیں ہے، تو مختلف ہو ایک آزادی دوسری طرح کی ہو، ایک آزادی دوسری طرح کی ہو، نہیں، صورت سمجھ میں آ گئی، اگرچہ پہلے مختلف ہو سکتی ہے، آقا غلام کو کہتا ہے مال لے کے آ تو پھر آزاد کروں گا، یا کہتا ہے میں ویسے ہی آزاد کرتا ہوں، یا کہتا ہے میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، وہ پہلے کی باتیں ہیں، جب آزادی آئی اس کے بعد اس کے احوال مختلف نہیں، وہ سب میں ایک ہی جیسی آزادی آئے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں طلاق کے احوال ہیں، واقع ہونے کے بعد بھی طلاق ہو سکتا ہے، کیا ہو رجعی ہو، ہو سکتا ہے کیا ہو بائن ہو، ہو سکتا ہے ایک ہو، ہو سکتا ہے دو ہو، ہو سکتا ہے تین ہو وغیرہ، تو واقع ہونے کے بعد بھی طلاق کے احوال مختلف ہیں لیکن آزادی کے احوال مختلف نہیں، لہذا آزادی کے ساتھ کیفا کا لفظ ذکر کرے گا تو وہ لغو چلا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا اور غلام تو اسی وقت آزاد ہو جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر بیوی کو کوئی شخص یوں کہتا ہے انت طالق کیف شئتی، انت طالق کیف شئتی، تو آگے بتلائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک اصل ایک وصف، اصل یعنی اصل طلاق، طلاق تو ابھی واقع ہو جائے گی، جبکہ کیفیت کیف شئتی، جیسے تو چاہے، کس چیز کو عورت کے سپرد کر رہا ہے، کیفیت کو اس کے سپرد کر رہا ہے، تو کیفیت عورت کے سپرد ہوگی، اصل طلاق ابھی واقع ہو جائے گی، وہ جس کیفیت پر چاہے، یعنی رجعی تو ہوگی ہی، وہ بائنا چاہتی ہے یا نہیں اور تین چاہتی ہے یا نہیں، لیکن پھر خاون کی بھی نیت کا اعتبار کرنا پڑے گا، اس لیے کیونکہ یہ حق دینے والا اس کو کون ہے، خاون، لہذا ضروری ہے کہ عورت کی نیت خاوند کی نیت کے موافق ہو جائے تو پھر اس کے مطابق طلاق ہو جائے گی، اور اگر عورت کی نیت خاوند کی نیت کے مطابق نہ ہوئی تو خاوند کی نیت اور عورت کی نیت اور، اور اذا تعارضا تساقطا دونوں کیا ہو جائیں گی ساقط ہو جائیں گی, تو وہ کیف شئت کا فائدہ ختم ہو گیا. تعارضا تساقطا کی وجہ سے کیف شئت کا فائدہ کیا ہوا ختم, اور انت طالق ان سے تو ایک طلاق ہو چکی تھی وہ اسی طرح رہے گی یعنی رجعی ہو کر رہے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے بھائی. تو کہتے ہیں والمراد باستقامت السوال عنہا, اس چیز کے بارے میں سوال کے درست ہونے کا معنی یہ ہے, ان یکون ذلک الشیء ذا قضاء کیفیت و حال, کہ وہ چیز کیفیت والی اور حال والی ہو, مع قطع النظر عن ان یکون ثم سوال اولا, قطع نظر اس بات سے کہ وہاں پر کوئی سوال ہو یا نہ ہو, کما فی الطلاق, جیسے کس کے اندر ہے طلاق کے اندر, کہ طلاق کیفیت والی اور حال والی ہے یعنی واقع ہونے کے بعد بھی اس کے احوال ہیں, وبعدم استقامتہ, اور یہ سوال کے اس چیز کے بارے میں سوال کے درست نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ لا یکون ذلک الشیء ذا کیفیت و حال, کہ وہ چیز کیفیت اور حال والی نہ ہو, کما فی العتاق, جیسے کس کے اندر عتاق. بھائی یہ لفظ عتاق رائج ہے لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں صحیح لفظ کیا ہے عتاق ہے, جیسے کما فی العتاق, جیسے کہ آزادی کے اندر ہے, علی رأیہ ای علی رأی ابی حنیفہ رحمہ اللہ, کس کی رائے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے, ان کے نزدیک عتاق کیفیت والی نہیں, لہذا کیف کا لفظ لغ چلا جائے گا, اور طلاق کیفیت والی ہے لہذا وہاں کیف کا لفظ لغو نہیں جائے گا. ثم بین کل المثالین علی غیر ترتیب اللفظ, پھر بیان کیا مصنف نے دونوں مثالوں کو, پھر مصنف نے دونوں مثالیں بیان کی علی غیر ترتیب اللفظ, لفظ کی ترتیب کے بغیر, یعنی اس کے ترتیب نہیں رکھی, کیونکہ پہلے کیا کہا تھا فإن استقام, اگر سوال درست ہو سکے یعنی اس چیز میں کیفیتیں ہوں, اور کیفیتیں کس میں ہیں طلاق میں ہیں, لہذا طلاق کو پہلے ذکر ہونا چاہیے تھا اس کی مثال کو, وَإِلَّا بَطَلَ, ورنہ کیا ہو جائے گا وہ کیفا کا لفظ باطل ہو جائے گا, اور یہ کس میں باطل ہو رہا تھا عطاق کے اندر, تو پہلے طلاق کی مثال آنی چاہیے تھے پھر عطاق کی, لیکن مصنف نے پہلے عطاق کی مثال ذکر کی اور پھر طلاق کی, تو یہ غیر ترتیب لفظ ہوا بھائی. فقال, پس مصنف فرماتے ہیں ولذلك قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی قوله انت حر کیف شئت انہ ایقاع, اور اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کے اس قول میں انت حر کیف شئت, اس میں فرماتے ہیں انہ ایقاع, یہ مقولہ آ گیا قول کا بھائی, اور قول کے بعد کیا پڑھتے ہیں انہ پڑھتے ہیں, تو انہ یہاں پڑھیں گے کہ یہ قول, یہ جو ہے ایقاع طلاق کا, یہ عطاق کا یہ واقع کرنا ہے, یہ مثال لبطلان لفظ کیفا, یہ کیفا کے لفظ کے بطلان کی مثال ہے جس میں کیفا کا لفظ کیا ہو رہا ہے باطل. فإن العتق ليس ذا حال عند ابي حنيفة رحمه الله, اس لیے کیونکہ آزادی وہ حال والی نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک, وكونه مدبرا ومكاتبا وعلى مال وغير مال عوارض له, اور اس کا غلام کا مدبر ہونا یا مکاتب ہونا یا مال پر, یا مال پر ہونا اس کی آزادی کا یا غیر مال پر ہونا, عوارض له, یہ تو اس آزادی کے عوارض ہیں, یہ احوال نہیں ہیں, یہ عوارض ہیں, یہ آزادی سے پہلے کے ہیں تو اس لیے ان کو عوارض کہا, اور بعد میں اس کے کوئی احوال نہیں, سب صورتوں میں ایک ہی جیسی آزادی آئے گی. فلا يعتبر, تو ان کا کوئی ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, فیلغو کیفا, تو کیفا فیلغو کیف شیتا, تو کیف شیتا کا لفظ لغو ہو جائے گا, ویقع العتق فی الحال, اور آزادی فی الحال واقع ہو جائے گی, وفی الطلاق تقع الواحدۃ, اور طلاق کی صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی. میں نے بتلایا بھائی اگر خاوند نے کیا کہا انت طالق کیف شیتی, تو ایک طلاق تو اسی وقت واقع ہو جائے گی, اور کیفیت کس کے سپرد ہو گئی, عورت کے سپرد ہو گئی, اس میں اس کا اختیار ہوگا. یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ طلاق کے اندر ایک طلاق واقع ہو جائے گی, وَيَبْقَى الْفَضْلُ فِي الْوَصْفِ وَالْقَدْرِ مُفَوَّضًا إِلَيْهَا, اور باقی رہے گی زیادتی. بھئی ایک تو ہے اصل اور ایک ہے وصف, تو اصل تو واقع ہو جائے گی اور جو زائد چیز ہے یعنی وصف اور مقدار وہ عورت کے سپرد ہو جائے گی کہ وہ بائنا چاہتی ہے یا بائنا نہیں چاہتی اور تعداد تین چاہتی ہے یا نہیں وہ عورت کے سپرد ہوگا. تو یہ زائد چیز ایک ہے اصل طلاق اور یہ باقی وصف اور قدر کیا ہیں زائد ہیں اس پر یہ احوال ہیں. تو یہ معنی ہے وَيَبْقَ الْفَضْلُ اور فضل جو زیادتی ہے وہ باقی رہے گی. بھئی کس چیز میں زیادتی کہتے ہیں فِي الْوَصْفِ وَالْقَدْرِ وصف اور قدر مقدار کے اندر یہ باقی رہیں گے مُفَوَّضًا إِلَيْهَا اس عورت کے سپرد ہو کر بشرط نیت زوجی خاوند کی نیت کی شرط کیا ہے میں نے بتایا کہ کیا ضروری ہے اس عورت کی نیت کس کے مطابق ہو خاوند کی نیت کے مطابق ہو تو پھر اس کے مطابق طلاق ہوگی ورنہ نہیں. بھائی مثال الاستقامت الحالی یہ مثال ہے حال کے درست ہونے کی یعنی جس میں حال درست ہے بھائی کیونکہ طلاق کیفیت والی ہے. فَإِنَّ الطَّلَاقَ ذُو حَالٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بس بے شک طلاق جو ہے وہ حال والی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. بھائی حال والی ہے کیا معنی من بیانیہ ہے من کونہ رجعیاً او بائناً یعنی اس کا رجعی یا بائن ہونا خفیفتاً او غلیظتاً اس کا خفیفہ یا غلیظہ ہونا خفیفہ ہلکی غلیظہ سخت یعنی تین طلاقیں ہیں ان کو غلیظہ کہتے ہیں اس کا خفیفہ یا غلیظہ ہونا علی مال او غیر مال اس کا مال پر یا غیر مال پر ہونا یہ احوال ہیں اس کے. فیقع نفس الطلاق بمجرد التکلم تو نفس طلاق محض تکلم سے ہی واقع ہو جائے گی بقولہ انت طالق کیف شئتی انت طالق کیف شئتی کے ذریعے ہی کیا ہو جائے گی نفس طلاق تو اسی سے واقع ہو جائے گی. ویکون باقی تفویض الیہا اور باقی تفویض کس کو ہوگی عورت کے باقی سپرد ہو جائے گی فی حق الحال کس کے حق میں اس حال کے حق میں الذی ہوا مدلول کیفا جو کس کا مدلول ہے کیف یعنی کیفا کا جو مدلول ہے اور کیفا کس لیے آتا ہے حال کے لیے. تو احوال عورت کے سپرد ہو جائیں گے اور نفس طلاق واقع ہو جائے گی. وہ ہوا بھائی خود بتلا رہے ہیں وہ کیفہ کا مدلول وہ کیا ہے وہ حال کہتے ہیں وہ ہوا فضل الوصف وہ کیا ہے وصف کی زیادتی وہ جو زائد وصف ہے آنی کونہ بائنن یعنی اس کا بائن ہونا طلاق کا. والقدری اس کا عطف ہے وصف پر بھائی فضل الوصف و فضل القدری وصف اور مقدار کی جو زیادتی ہے بھائی وصف کی زیادتی وصف کی بتلا دیا کیا ہے یعنی اس طلاق کا بائن ہو رہا اور مقدار کیا ہے کہتے ہیں آنی کونہ ثلاثن یعنی اس طلاق کا تین ہونا واثنین اور دو ہونا. تو یہ عورت کے سپرد ہے اذا وافق نیت الزوجی جبکہ وہ کس کے موافق ہو خاوند کی نیت کے مطابق ہو. فَإِنْ اتَّفَقَ نِيَّتُهُمَا اگر پس اگر متفق ہو گئیں دونوں کی نیتیں جو خاوند نے نیت کی ہے وہی عورت نے بھی نیت کر لی یَقَعُ مَا نَوَيَا تو واقع ہو جائے گا وہ جس کی ان دونوں نے نیت کی ہے. وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ اور اگر دونوں نے اختلاف ہوا ایک کی نیت اور ہے دوسری کی نیت اور فلا بد من اعتبار النیتین تو پھر ضروری ہے دونوں نیتوں کا اعتبار کرنا. جب دونوں نیتوں کا اعتبار کیا تو ایک نیت کچھ اور ہے دوسری نیت کچھ اور ہے تو دونوں میں کیا آ گیا تعارض اور اذا تعارضا تساقطا دونوں ساقط ہو جائیں گے یہی بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب دونوں مختلف ہو جائیں فلا بد من اعتبار النیتین تو ضروری ہے دونوں نیتوں کا اعتبار کرنا. فَإِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا پس جب دونوں متعارض ہوں گی تو ساقط ہو جائیں گی دونوں. فَبَقِيَ أَصْلُ الطَّلَاقِ الَّذِي هُوَ الرَّجْعِيُّ تو باقی رہے گی وہ اصل طلاق جو کہ رجعی ہے. فَإِنْ نَوَتِ السِّنْتَيْنِ اگر بیوی نے نیت کی دو طلاقوں کی وَنَوَاهُمَا أَيْضًا اور خاوند نے بھی ان دو کی نیت کی بیوی نے بھی دو طلاقوں کی نیت کی اور خاوند نے بھی لا يقعُ پھر واقع نہیں ہوگی وہی ایک ہی ہوگی رجعی. بھئی کیوں اب تو دونوں کی نیت موافق ہے ایک دوسرے کے کہتے ہیں بھئی خاوند کے لفظوں کو دیکھیں ذرا خاوند نے کیا کہا تھا انت طالقن تو تجھے طلاق ہے تو اس نے طلاق کا لفظ استعمال کیا اور طلاق یہ اسم جنس ہے کیا ہے طالقن تو طلاق والی ہے, تو طلاق مصدر پر دلالت ہوئی یا نہ ہوئی؟ طلاق مصدر پر دلالت ہوئی, تو طلاق والی ہے اور طلاق ہے مصدر, اور مصدر اس میں جنس ہے, اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے, قلیل پر یعنی ایک فرد پر بھی ہوتا ہے اور کثیر یعنی تمام افراد پر بھی ہوتا ہے. تو ایک طلاق بھی اس سے مراد لے سکتے ہیں اور تینوں طلاقیں بھی مجموعہ بھی مراد لے سکتے ہیں, لیکن کوئی عدد مراد نہیں لے سکتے. یہ بحث پیچھے گزر چکی ہے بھائی کہ اس میں جنس کے ذریعے ایک کی نیت بھی صحیح اور سارے مجموعے کی بھی نیت صحیح. بھائی اس لیے کیونکہ لفظ مفرد ہے, طلاق مصدر آیا نا, تو اس نے ایک پہ دلالت کرنی ہے. تو ایک جو ہے ہی ایک, وہ تو حقیقی اس کا فرد حقیقی ہوا, اور جو تین طلاقیں ہیں وہ سارا مجموعہ ہے تو وہ بھی فرد حکمی ہے. تو ایک فرد حقیقی ہوا, ایک فرد, تو اس طلاق مصدر ہے اور مصدر مفرد ہے, اس میں جنس ہے, اس نے ایک فرد پہ دلالت کرنی ہے, عدد پہ دلالت نہیں کرے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور فرد دو قسم پر ہیں, ایک فرد حقیقی حقیقتاً جو ایک ہو, اور ایک فرد حکمی کہ سارے افراد کو ملایا یہ بھی ایک ہے. بھائی کس طرح ایک ہے؟ یعنی یہ سارا ایک ہی جنس ہے, یہ ساری, بھائی یہ ساری کیا ہے, تو اس یہ ایک ہی جنس ہے. اس اعتبار سے دیکھو ایک ہونے کا معنی آ گیا یا نہیں, تو یہ حکمن فرد ایک فرد ہے, اگرچہ حقیقتاً تو نہیں, لیکن یہ سارا مجموعہ کیا ہے. بھائی یہ مثال پہلے بھی گزر چکی, یہاں چونکہ طلاق کے افراد ہی تین ہیں اس لیے بات ذرا سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے. فرض کرو دس طلاقیں ہوتی, فرض کر لو کتنی ہوتی. اب دیکھو ایک تو ہوا اس کا فرد حقیقی, اور جو مجموعہ کتنا, دس, تو یہ ایک ہی جنس ہے ساری, یہ بھی کیا ہے فرد ہے, لیکن یہ حقیقتاً تو نہیں فرد, یہ کیا ہے, اور درمیان والے سارے عدد ہیں, درمیان والے سارے, تو لہذا اس میں جنس لائے اور اس میں جنس اس کا یہ اس کے لیے کیا, اس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر, قلیل سے مراد فرد حقیقی, کثیر سے مراد ساروں کا مجموعہ. لہذا ایک تو قطعی مراد ہے اس سے, ایک طلاق تو ضرور آئے گی. سارا مجموعہ مثلا فرد کریں کتنی تھی, دس, کل کتنی فرد کی آپ نے, تو دس کا بھی اگر وہ نیت کرتا وہ دس بھی آ جاتی, کیونکہ وہ بھی ایک ہی ہے, لیکن کون سا فرد ہے, فرد ہے. لیکن درمیان والے وہ کسی کی بھی نیت کرتا تو کوئی بھی طلاق واقع نہ ہوتی, کیونکہ یہ اس میں جنس ہے, اس میں جنس ایک پر بھی دلالت کرتا ہے, سارے مجموعے پر بھی دلالت کرتا ہے, لیکن درمیان والے کسی پر یہ دلالت نہیں کرتا, نہ اس کا احتمال ہے. جب لفظ میں ایک چیز کا احتمال ہی نہیں ہے تو اس کی نیت کرنا بھی درست نہیں. نیت کر بھی لو, بھائی اس پہ دلالت ہی نہیں کر رہا کہ اس کا اس میں احتمال ہی نہیں ہے, تو لہذا نیت کرنا بھی صحیح نہیں. تو یہاں پر دیکھو تین طلاقیں ہیں, اب ایک نیت خاوند ایک ہی نیت کر رہا ہے تو ایک تو فرد حقیقی ہے, تینوں کی نیت کر لے تو یہ کیا ہے, ایک فرد حقیقی اور تین فرد, تو وہ تین کی نیت کرنا بھی صحیح. لیکن دو تو ایک محض عدد ہے درمیان والا, جس کا لفظ میں کوئی احتمال ہی نہیں ہے. جب لفظ میں احتمال نہیں ہے تو نیت کر بھی لیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. لہذا اسی لیے انہوں نے بتلایا آپ کو کہ اگر دو کی نیت کی, خاوند اور بیوی دونوں نے کر لی, پھر بھی یہ نیت صحیح نہیں, دو واقع نہیں ہوں گی, اس لیے کیونکہ دو ایک محض عدد ہے, لفظ میں اس کا احتمال ہی نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِن نَوَتِ السِّنْتَيْنِ, اگر نیت کر لی اس بیوی نے دو طلاقوں کی, وَنَوَاهُمَا أَيْضًا, اور خاوند نے بھی ان دو کی نیت کر لی, لا يَقَعُ, تو پھر تل دو واقع نہیں ہوں گی, لِأَنَّهُ عَدَدٌ مَحْزٌ, اس لیے کیونکہ وہ کیا ہے, عدد نہ تو وہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی, یہ تو عدد محض ہے, لَيْسَ مَدْلُولًا لِلَّفْظِ, یہ لفظ کا مدلول نہیں ہے. وَأَمَّا الثَّلَاثَةَ, باقی تین, بھائی خاوند نے بھی تین کی نیت کی, بیوی نے بھی تین کی نیت کی, آپ کہتے ہیں تین واقع ہو جائیں گی, تو یہ بھی تو لفظ کا مدلول نہیں ہے. تو میں نے ابھی بیان کر دیا کہ ٹھیک ہے لفظ کا مدلول تو نہیں, لیکن احتمال تو ہے. کیونکہ یہ فرد حکمی تو ہے تو لہذا اس میں نیت صحیح ہو جائے گی. وہی اب شارح بھی بیان کریں, وہ اما ثلاث اور باقی تین جو ہیں طلاقیں, فانه ولم يكن ايضا مدلول اللفظ, اگرچہ یہ بھی لفظ کا مدلول نہیں ہے, لكنه واحد اعتباری, لیکن یہ کیا ہے, واحد اعتباری ہے. یعنی ہم نے اس کو کیا اعتبار کر لیا, واحد یعنی فرد حکمی ہے. بما احتمله اللفظ عند وجود الدلیل ها هنا, جس کا لفظ احتمال رکھتا ہے دلیل کے پائے جانے کے وقت میں, ها هنا یہاں پر, یہاں پر دلیل کے پائے جانے کے وقت میں, بھائی لفظ میں اس کا احتمال تو تھا اور یہاں دلیل بھی موجود ہے. دلیل کیا, کیف کا لفظ ہے بھائی, کیف کا لفظ بھائی, لفظ میں احتمال بھی تھا اور اس پر پھر دلیل بھی آ گئی, تو وہی احتمال ثابت ہو جائے گا بھائی. دلیل ہے یہاں پر ہوا لفظ کیفا, وہ کیا ہے, کیفا کا لفظ ہے بھائی, کیفا کا لفظ بھائی, جیسے تو چاہے بھائی, جس طرح تو چاہے. وَإِنَّ مَحْتَاجَ إِلَى مُوَافَقَةِ نِيَّةِ الزَّوْجِ, یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ کہ خاوند کی نیت کی موافقت کی کیا ضرورت ہے, خاوند نے تو سپرد کر دیے احوال کس کے, بیوی کے, تو صرف بیوی کی نیت کا اعتبار کرنا چاہیے, خاوند کی نیت کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں بھائی خاوند کی نیت کا بھی اعتبار کرنا پڑے گا. وجہ یہ کہ خاوند نے کہا جیسے تو چاہے, جیسے آپ, دو چیزیں ہیں یہاں پر. خاوند کی کیا مراد ہے, رجعی اور بائنہ ہونے کے اعتبار سے وہ اختیار دے رہا ہے, یا ایک دو اور تین ہونے کے اعتبار سے وہ اختیار دے رہا ہے بھائی. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں, سمجھ میں آ گئی بات, یہ کس اعتبار سے اختیار دے رہا ہے, رجی اور بائنہ ہونے کے اعتبار سے اختیار دے رہا ہے یا عدد کے اعتبار سے اختیار دے رہا ہے. تو اس کا پتہ ہی کس سے چلے گا, خاوند کی نیت سے پتہ چلے گا, اس لیے ہم نے کہا خاوند کی نیت کا اعتبار بھی ضروری ہے. وَإِنَّ مَحْتَاجَ إِلَى مُوَافَقَتِ نِيَّتِ الزَّوْجِ, اور محتاج ہے خاوند کی نیت کے موافقت کا بھی, مَعَنَّهُ فَوَّضَ الْأَحْوَالَ بِيَدِهَا, باوجود اس کے کہ اس نے سپرد کر دیے احوال عورت کے, لِأَنَّ حَالَةَ مَشِئَتِهَا مُشْتَرَكَةٌ, اس لیے کیونکہ عورت کے مشیت کی حالت, عورت کے چاہنے کی حالت وہ مشترک ہے, بین البینونتی والعددی, بینونت اور عدد دو چیزوں کے درمیان بھائی. محتاجتن الى, اس محتاجتن کا عطف ہے مشترکتن, اس عورت کی مشیت کی حالت مشترک ہے ان دو میں, اور وہ محتاجتن الى نیتی, اور محتاج ہے اس کے خاوند کی نیت کی, لیتعین احد محتملیہ, تاکہ متعین ہو جائیں اس کے دو احتمالوں میں سے ایک بھائی, کہ وہ کس چیز میں اختیار دے رہا ہے, بینونت میں یا عدد کے اندر بھائی. وَهَذَا كُلُّهُ اِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا, کہتے ہیں یہ سارا مسئلہ, یہ ساری صورت اس وقت ہے, اِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا, جب وہ عورت کیا ہو, مدخول بِهَا, یعنی اسے صحبت کر چکا ہے, فَإِلَّمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا, اگر وہ عورت مدخول بِهَا نہ ہوئی, یعنی اسے صحبت نہیں کی اور اسے کہا خاوند نے, أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ, کیا مسئلہ تھا, طلاق تو ایک اسی وقت واقع ہو جاتی تھی, احوال عورت کے سپرد ہوتے تھے, اور یہ تو غیر مدخول بھی ہے, تو جیسے ایک طلاق واقع ہوئی یہ فوراً کیا ہو گئی, بائنہ ہو گئی, جدا ہو گئی, نکاح ختم, اب فوراً چاہے کہیں نکاح کر سکتی ہے, عزت بھی کوئی نہیں, لہذا کئی فشے تھی کیا ہوا, لغو ہو جائے گا. یہی بات کہہ رہے ہیں, فَإِلَّمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا, اگر عورت مدخول بِهَا نہ ہوئی, تَقَعُ الْوَاحِدَةُ, تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی, وَتَبِينُ بِهَا, اور اس ایک کے ذریعے وہ بائنہ ہو جائے گی, وَيَلْغُو قَوْلُهُ كَيْفَ شِئْتِ, اور لغو ہو جائے گا خاوند کا قول, كَيْفَ شِئْتِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ, بوجہ فائدے کے نہ ہونے کے. وقالا, اور صاحب, یہ تو تھا امام صاحب کا مذہب, وقالا, اور صاحبین فرماتے ہیں, مالم یقبل الاشارہ, وہ چیز جو اشارے کو قبول نہ کرے. بھائی کچھ چیزیں ہیں جن ظاہراً ہمیں آنکھ سے نظر آتی ہیں, ان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے, یہ کتاب ہے آپ کے سامنے پڑی, آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں یہ کتاب ہے, قلم آپ کے سامنے, بلکہ دور ایک چیز نظر آ رہی ہے, آپ ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں وہ فلاں چیز ہے. اور کچھ معانی ہیں جن کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا بھائی, عقل میں تو وہ چیز آتی ہے لیکن خارج میں اس کا اپنا کوئی وجود نہیں, خارج میں اپنا وجود نہیں. مثلا اوصاف میں دیکھ لیں, اوصاف بہادری ہے, بہادری, بہادری آپ خارج میں اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر سکتے ہیں بھائی؟ اس کا الگ کوئی وجود نہیں, وہ تو ایک وصف ہے کسی کی ذات کے ساتھ قائم ہے بھائی, اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جن کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے, اور بعض چیزیں جن کو دید کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا. تو صاحبین فرماتے ہیں وہ چیز جس جو اشارے کو قبول جو چیز اشارے کو قبول نہ کرے یعنی جس کی طرف اشارہ نہ کیا جا سکے, فحالہ ووصفہ بمنزلت اصلہ, تو اس کا حال اور وصف بمنزلت اصلہ اس کے اصل کے درجے میں ہے. بھائی دیکھیے طلاق, طلاق کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں جی؟ خارج میں کوئی طلاق کا جسم آپ نے دیکھا ہو؟ نہیں بھائی, یہ تو ایک معنی ہے قائم ہے اس عورت کے ساتھ جس کو طلاق ہوئی, وہ ہے طلاق والی, اس کے ساتھ یہ وصف قائم ہے, لیکن اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں, معلوم ہو اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا. اور جس چیز کی طرف اب آپ پچھلے مسئلہ جیسے ذکر ہوا بھائی, طلاق ہے اصل اور رجعی یا بائنہ ہونا, ایک یا دو یا تین ہونا, یہ اس کے اوصاف ہیں. طلاق کیا ہے؟ اصل, اور یہ دو تین کیا ہیں؟ اوصاف. اور طلاق جو اصل ہے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ ہو سکتا ہے؟ اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا. تو جب جب کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف اشارہ نہ ہو سکے تو وہ اصل اور وہ جو اس کے اوصاف ہیں سب ایک ہی چیز کے درجے میں ہیں, سب کیا ہیں؟ ایک ہی چیز کے درجے میں, ایک جیسے ہی ہیں بھائی, ایک جیسے ہی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ایک جیسے ہیں بھائی. کس طرح ایک جیسے ہیں بھائی؟ دیکھیے ایک ہے اصل ایک ہے وصف. اصل وصف جو ہوتا ہے, وصف محتاج ہوتا ہے اصل کا. اصل ہے تو اس کے ساتھ والا وصف بھی ہے, اصل ہی نہیں تو اس کے ساتھ والا وصف بھی. مثلا آپ کہتے ہیں زید بہادر ہے, تو زید ہے تو یہ بہادری اس کے ساتھ ہے, زید نہیں تو بہادری بھی نہیں. تو اصل جو وصف جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے کس کا؟ اصل میں. یہ بات تو طے ہے کہ وصف محتاج ہوتا ہے اصل کا. اور یہاں پر اصل ایسا ہے جس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا, یعنی وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا, تو اس قسم کے اصل کا پتہ اس کے اوصاف سے چلتا ہے. وہ اصل جس کی طرف اشارہ نہ ہو سکے اس کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ اوصاف سے چلتا ہے. مثلا نکاح ہے, نکاح آپ نے کبھی خارج میں نکاح کا کوئی الگ وجود دیکھا؟ نہیں, نکاح کا اپنا وجود نہیں. ہاں نکاح کا پتہ ہمیں اس کے اوصاف سے چلے گا. کیا؟ کہ خاوند کے لیے بیوی وہ حلال ہو جائے گی. یہ حلال ہونے سے پتا چلا کہ نکاح ہے. تو دیکھو اصل کا پتا کس سے چل رہا ہے؟ وصف سے. معلوم ہوا اصل بھی اپنی معرفت میں اپنی پہچان کے اندر محتاج ہو گیا کس کا؟ وصف کا. وصف اپنے وجود میں محتاج تھا کس کا؟ اصل. اور اصل اپنی معرفت میں پہچان ہوا کس کا؟ وصف. تو دونوں ایک جیسے ہو گئے, دونوں محتاج ہو گئے ایک دوسرے کے. جب دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہو گئے تو ایک چیز کی طرح ہو گئے. جب ایک چیز کی طرح ہو گئے تو جب خاوند نے کہا انت طالقن کیف شئتی, تو احوال سپرد کر رہا ہے عورت کے, اور احوال عورت کے سپرد ہیں تو اصل بھی تو وصف کی طرح ہے یہاں, تو اصل بھی عورت کے سپرد ہو جائے گا. صاحبین فرماتے ہیں طلاق واقع, صاحب نے تو فرمایا تو طلاق واقع ہو جائے گی, صاحبین فرماتے ہیں طلاق واقع نہیں, طلاق بھی کس کے سپرد ہو گئی؟ عورت کے سپرد ہو گئی. فرق سمجھ میں آ گیا؟ فحالو تو کہتے ہیں, وقالا صاحبین فرماتے ہیں ما لم يقبل الاشارہ, تھا وہ چیز جو اشارے کو قبول نہ کرے, فحالہ ووصفہ بمنزلت اصلہ, تو اس کا حال اور وصف کیا ہے؟ کس کے درجے میں ہے؟ اصل کے درجے میں ہے. فیتعلق الاصل بتعلقہ, تو اصل بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا. بتعلقہ اے بتعلق الوصف, وصف کے متعلق ہونے سے, وصف کے متعلق ہونے سے. وصف کس سے متعلق ہو گیا؟ وصف تو عورت سے متعلق ہو گیا نا, کس کے سپرد ہو گیا؟ تو جب وصف اس کے سپرد ہوا تو اصل بھی کیا ہوا اس کے, یہ معنی فیتعلق الاصل بتعلق ہی, تو اصل بھی متعلق ہو جائے گا وصف کے متعلق ہونے کی وجہ سے. یعنی ان عندهما كل ما كان من الامور الشرعيه الغير المحسوسه كالطلاق والعتاق ونحوهما, یعنی صاحبین کے نزدیک ہر وہ چیز جو امور شرعیہ غیر محسوسہ میں سے ہو, شرعی امور میں سے ہے, طلاق عتاق وغیرہ بھائی, اور کس میں سے ہو, غیر محسوس یعنی آنکھوں سے دکھائی نہ دیتے ہو, یعنی جس کی طرف اشارہ نہ ہو سکے, جیسے کہ طلاق اور عتاق ہیں, ونحوهما اور اس جیسی اور چیزیں ہیں جیسے نکاح وغیرہ. تو فالحال والاصل بمنزلت واحدت, تو حال اور اصل کیا ہیں, ایک ہی درجے میں ہیں بھائی, ایک چیز کے درجے میں ہیں. اذ ہما غیر محسوسین, اس لیے کہ ان کے دونوں کیا ہیں, تو اذ ہما غیر محسوسین, جب دونوں جو ہیں وہ غیر محسوس ہیں, فلا مانا لجعل احدہما واقعا والآخر موقوفا, تو کوئی معنی نہیں ہے کہ ایک کو تو لجعل احدہما واقعا, کہ ایک تو کو تو واقع قرار دیا جائے, والآخر موقوفا, اور دوسرے کو, امام صاحب نے ایک طلاق کو تو واقع قرار دیا تھا اور وصف کو موقوف قرار دیا تھا, صاحبین فرماتے ہیں جب دونوں غیر محسوس ہیں تو ایک کو واقع قرار دینا اور دوسرے کو موقوف قرار دینے کا کوئی معنی نہیں ہے, جب ایک موقوف ہے تو لازمی بات ہے دوسرا بھی کیا ہوگا, موقوف ہوگا. بل يعلق الاصل, بھئی يتعلق ہونا چاہیے یہاں پر بھئی, سمجھ میں آیا, يتعلق, لیکن چلیے يعلق کر, يتعلق ہی ہونا چاہیے بھئی, يتعلق ہونا چاہیے بھئی. بل يتعلق الاصل بالمشیت, بلکہ اصل بھی متعلق ہو جائے گا اس عورت کی مشیت کے ساتھ, کما تعلق الوصف بها, جیسے کہ وصف اس عورت کی مشیت سے متعلق ہو گیا تھا, جیسے وصف کیا ہے اس عورت کی مشیت سے متعلق ہوا تھا, اسی طرح اصل بھی عورت کی مشیت سے متعلق ہو جائے گا. تو یتعلق ہونا چاہیے, یعلق نہیں بھائی, کیوں, بل یعلق الاصل, بلکہ اصل بھی معلق کیا جائے گا مشیت کے ساتھ, معلق کیا نہیں جائے گا بھائی, اس کے قول کہتے ہی خود بخود کیا ہو جائے گا, معلق ہو جائے گا بھائی. فلا يقع ما لم تشاء, پس طلاق واقع نہیں ہوگی, ما لم تشاء, جب تک وہ عورت نہ چاہے, وذلك لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح, تاکہ کہیں ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئے. ہم نے یہ جو کہا نا کہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی جب تک وہ عورت نہ چاہے, تاکہ کہیں ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئے, اس لیے کیونکہ ادھر دیکھیے بھائی, ابھی ہم نے بیان کیا وصف اور اصل دونوں کیا ہو گئے, ایک دوسرے جیسے ہو گئے, جب دونوں ایک جیسے ہیں ایک دوسرے کی طرح ہے, تو ایک کو کہا جائے وہ عورت کے سپرد اور دوسرا واقع ہو گیا, یہ تو آپ نے کیا کیا, ترجیح بلا مرا, ایک دونوں ایک جیسی چیزیں اور ایک کو آپ کیا کر رہے ہیں, ترجیح دے رہے ہیں دوسرے پر, اور کوئی مرجح موجود نہیں ہے, کس دلیل کی بنا پر, ایک کو آپ کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں واقع ہوا اور صرف ایک کیا ہوا, اس کے سپرد ہوا. تو یہی بات, تو کہتے ہیں اللہ یلزم الترجیح بلا مرجح, تاکہ ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئے. لا لأن القیام بالعرض ممتنع, عرض لفظ ہے بھائی, را پر بھی فتحہ, اس وجہ سے نہیں کہ عرض کا قیام عرض کے ساتھ ممتنع ہے بھائی, بعض اور شارحین نے اس مقام پر تقریر کی تھی, شارح ان کو رد فرما رہے ہیں, شارح ان کو رد فرما رہے ہیں, اور شارحین کہتے ہیں بھائی کہ بھائی دیکھیے یہاں پر طلاق عورت کی صفت ہے, طلاق کیا ہے, اور تو یہ صفت ہوئی, یہ عرض ہوا بھائی, عرض اور جوہر جانتے ہو کہ نہیں, جوہر اور عرض بھائی منطق میں آپ پڑھ چکے ہوں گے, جوہر وہ جس کا اپنا الگ وجود ہو, جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں, اور عرض وہ جو جوہر کے ساتھ قائم ہے, تو جوہر جس کا اپنا الگ وجود ہے. بھئی یہ جو چیزیں آپ کو خارج میں نظر آ رہی ہیں یہ سب کیا ہیں؟ جوہر ہیں. اور وصف جو ان کے ساتھ قائم ہو, جیسے بہادری, بہادری کا کوئی اپنا الگ وجود ہے نہیں. مثلا آپ نے کہتا, آپ نے کہا زید بہادر ہے, تو زید ہے تو یہ بہادری ہے زید کی, زید نہیں تو یہ بہادری بھی نہیں. ہاں زید کا اپنا الگ وجود ہے, وہ اس بہادری وغیرہ کا محتاج نہیں. تو جوہر وہ جس کا اپنا الگ وجود ہو, اور عارض وہ جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو. وہ وصف ہوتا ہے بھائی. کیا ہوتا ہے؟ وصف ہوتا ہے, غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے وصف ہو کر. تو وصف کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا, وہ تو خود غیر کا محتاج ہے. تو اس وصف کے ساتھ کوئی اور وصف قائم ہو جائے, وصف کا وصف یہ ممتنع ہے مولانا. یہ کیا ہے؟ وصف کا وصف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وصف تو محتاج ہوتا ہے کس کا؟ جو کسی ایسی چیز کا جس کے ساتھ قائم ہو سکے. اور اگر وصف کا وصف ہو تو وہ وصف محتاج ہوا اس دوسرے وصف کا کہ اس کے ساتھ قائم ہو, اور یہ تو خود بیچارہ محتاج ہے, اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہے, یہ غیر کا محتاج ہے. تو وصف کے ساتھ وصف بھی قائم نہیں ہو سکتا. تو بعض شارحین کہتے ہیں کہ جو ماتن نے تقریر کی کہ فیتعلق الاصل بتعلق کے فحاله ووصفه بمنزله اصله, تو اس کا حال اور وصف کس کے درجے میں ہو جائیں گے؟ اصل کے درجے میں ہو جائیں گے. بھائی یہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کہ معنی یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو عارض اور دوسرے کو اصل نہیں بنا سکتے, بلکہ دونوں ہی عارض ہیں. دونوں ہی, ایک کو اصل بناؤ گے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ قیام العرض بالعرض لازم آئے گا. ایک کو اصل, آپ طلاق کو اصل بنا رہے ہیں, طلاق تو خود عرض ہے, اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. آپ اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں کوئی الگ وجود ہو؟ اس کا اپنا الگ وجود نہیں, یہ تو خود غیر کے ساتھ قائم ہے. تو لہذا اگر طلاق کو اصل بناؤ گے اور احوال کو صفت بناؤ گے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ قیام العرض بالعرض لازم آئے گا. لہذا ان کو اصل اور وصف بناؤ ہی نہ, یہ سب ایک جیسی چیزیں ہیں, سب اوصاف ہیں. سب کیا ہیں؟ سب اوصاف ہیں. طلاق بھی وصف ہے, اور جو بائن اور مقدار وغیرہ وہ بھی سارے اوصاف ہیں, سارے اوصاف ہیں. اور یہ سب کس کے ساتھ قائم ہوتے ہیں؟ عورت کی ذات کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہاں, تو یہ سب اوصاف ہیں. ان میں ایسا نہ کہو کہ طلاق اصل ہے اور باقی چیزیں اوصاف, ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ قیام العرض بالعرض, حالانکہ وہ تو ممتنع ہے, ممکن ہی نہیں ہے بھائی. تو یہ دوسرے شارحین کی تقریر چل رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ طلاق کو اصل اور باقیوں کو وصف نہ بناؤ. جب اصل اور وصف نہیں بناؤ گے, سب کیا ہوئے؟ سب اوصاف ہو گئے. جب سب اوصاف ہو گئے تو ایک جیسے ہو گئے. جب ایک جیسے ہو گئے تو جب احوال, تو وہ کس کے سپرد کر رہا ہے؟ عورت کے. تو سارے احوال کس کے سپرد ہو گئے؟ عورت کے. اور طلاق بھی کس میں سے ہے؟ احوال میں سے. وہ بھی کس سے سپرد ہو گئی؟ وہ بھی عورت کے سپرد ہو گئی. شارح فرماتے ہیں نہیں بھائی, یہ تقریر درست نہیں, یہ تقریر نہ کی جائے اس مقام پر. بھائی کیوں نہ کی جائے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ماتن کی عبارت کے خلاف ہے یہ تقریر. ماتن متن میں کہہ رہے ہیں بمن فحاله ووصفه بمنزلتی اصلی ہی. معلوم ہوا ایک کو وہ اصل بنا رہے ہیں اور باقیوں کو وصف بنا رہے ہیں. تو ایسی تقریر کرو جو ماتن کے قول کے مطابق ہو. یہ تو آپ ایسی تقریر کر رہے ہیں جو ماتن کے قول کے ہی. ماتن نے متن میں کیا کہا؟ ایک کو طلاق کو کیا کہا؟ اصل کہا, یعنی بمنزلتی اصلی ہی. اصل کو وہ خود ذکر کر رہے ہیں. معلوم ہوا طلاق کو وہ اصل بنا رہے ہیں اور حال اور باقی چیزوں کو حال اور وصف بنا رہے ہیں. تو اگر آپ کی بات مانی جائے پھر تو یہ ماتن کا کلام ہی غلط ہمیں قرار دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہ تقریر نہ کی جائے بھائی. تو کہتے ہیں یہ دیکھیے بھائی کتاب پر, یہ اس وجہ سے تاکہ ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئے. لا لأن قیام العرض بالعرض ممتنع, یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عرض کا قیام عرض کے ساتھ ممتنع ہے, جیسے کہ بعض شارحین نے تقریر کی. فینبغی ان یقوم معا بالمحل, یہ وہ دوسرے شارحین کی تقریر ہی چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ عرض کا قیام عرض کے ساتھ ممتنع ہے, پس مناسب یہ ہے کہ ان یقوما معا بالمحل, کہ یہ دونوں قائم ہو جائیں اکٹھے ہی محل کے ساتھ. یعنی طلاق بھی اور وصف بھی دونوں کس کے ساتھ قائم ہو جائیں؟ محل یعنی عورت کے ساتھ. محل کیا ہے؟ عورت کے ساتھ وہ قائم ہو جائیں بھائی. علی ما ظنوا بنا بر اس کے جو انہوں نے گمان کیا ان شارحین نے. وبنوا علیہ النکات اور بنیاد رکھی اس پر نکات کی بھائی. کئی باریک باتیں بھی انہوں نے باریک مسائل بھی اس پر نکال دیے, لیکن شارح فرماتے ہیں کہ یہ تقریر نہ کی جائے, ان کی یہ بات متن کے مطابق درست نہیں ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ وبما حررنا ان دفع ما قيل, اور یہ جو شارح فرماتے ہیں وبما حررنا اور وہ جو ہم نے تحریر کر دیا اس کی وجہ سے, ان دفع ما قيل دور ہو گیا یعنی اٹھ گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ ان فی کلام المصنف مسامحۃ القلب, کہ مصنف کے کلام کے اندر قلب کی مسامحت ہے. قلب کی بھائی شارح فرماتے ہیں بعض علماء نے متن پر اعتراض کیا تھا کہ متن کے اندر قلب ہے, ماتن سے تسامح ہو گیا, سستی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی. بھائی کہنا چاہیے تھا متن میں انہوں نے کیا کہا, فحالہ ووصفہ. حال اور وصف کا ایک معنی یاد رکھیں, ایک کو ختم کریں ذرا. فحالہ بمنزلت اصلہ, فحالہ بمنزلت وصفی. تو میں نے بتلایا بھائی حال اور وصف کا ایک معنی ہے, یہ عطف عطف تفسیری ہے بھائی. ہا کے بعد جو وصف ہی آیا یہ اسی کی تفسیر بیان کر رہا ہے. اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ بعضوں نے کیا کہا متن میں قلب ہوا ہے, متن میں کیا آیا, فحالہ بمنزلت اصلہ, اس کا حال کس کے درجے میں ہے؟ اصل. نہیں یوں نہ کہو, یوں کہنا چاہیے تھا اصل کس کے درجے میں ہے؟ حال کے درجے میں ہے بھائی, یوں کہنا چاہیے تھا. کیا کہنا چاہیے تھا بھائی؟ ایک تو ہے اصل اور ایک ہے وصف. وصف تو کس کے سپرد ہیں؟ امام صاحب بھی فرماتے ہیں, صاحبین بھی فرماتے ہیں, وصف کس کے سپرد؟ عورت کے سپرد. اختلاف صرف کس میں ہے؟ اصل میں. اصل امام صاحب کے نزدیک عورت کے سپرد نہیں, صاحبین کے نزدیک یہ عورت کے سپرد. کیوں یہ عورت کے سپرد کیوں؟ کیونکہ اصل ہو بمنزلت وصفی ہی, کہ اصل بھی کس کے درجے میں ہے؟ وصف کے درجے میں ہے, اور وصف تو سپرد ہو رہا ہے, لہذا اصل کو بھی کیا ہونا چاہیے. اب سمجھ میں آئی عبارت؟ تو کہتے ہیں شارح ماتن کی عبارت میں قلب ہے, اصل میں ہونا چاہیے تھا فاصلہ بمنزلت وصف بمنزلت حالہ یا بمنزلت وصفہ. بھائی شارح کہتے ہیں نہیں بھائی, جو تقریر ہم نے کر دی اس تقریر کے مطابق یہ اعتراض واقعی نہیں ہوگا. ہم نے کیا تقریر کی؟ ہم نے یہ تقریر کی کہ اصل اور وصف ایک چیز کے درجے میں ہو گئے, اصل اور وصف ایک چیز کے درجے میں ہو گئے. جس طرح وصف محتاج تھا اپنے وجود میں کس کا؟ وصف محتاج تھا اپنے وجود میں اصل کا. اسی طرح اصل اپنی معرفت میں محتاج ہے کس کا؟ وصف کا محتاج ہے. تو دونوں ایک چیز کی طرح ہو گئے. تو اب آپ جس طرح بھی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. آپ یوں کہیں جب دونوں ایک چیز کے درجے میں ہو گئے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بس اس کا حال کس کے درجے میں ہے؟ اصل کے درجے میں. یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کا اصل کس کے درجے میں ہے؟ وصف کے درجے میں ہے. دونوں جب ایک چیز جیسے ہو گئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, کسی کو بھی ایک کے درجے میں قرار دے سکتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وصف کس کے درجے میں ہوا؟ اصل کے درجے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل کس کے درجے میں ہوا؟ وصف. کیونکہ دونوں کیا ہوئے؟ ایک چیز کے درجے میں ہو گئے. تو کہتے ہیں وَبِمَا حَرَّرْنَا اندفع ما قیلا, تو جو وہ جو ہم نے تحریر کیا اس کی وجہ سے, ان دفع ما قیلا دور ہو گیا وہ اعتراض جو کیا وہ کہا گیا ہے کہ ان فی کلام المصنف مسامحت القلب, کہ مصنف کے کلام میں قلب کی مسامحت ہے. والاولا اور بہتر یہ تھا, ان یقولا کہ وہ یوں کہتے. اب دیکھو وہ متن کو جو بعض نے اعتراض کیا نا کہ قلب ہے, وہ کہتے ہیں یوں ہونی چاہیے تھے عبارت, وہی متن اب چلے گا. فَأَصْلُهُ بِمَنزِلَتِ حَالِهِ وَوَصْفِهِ فَيَتَعَلَّقُ الْأَصْلُ بِتَعَلُّقِهِ. دیکھا وہی سارا متن ہے, صرف کیا کیا جنہوں نے کہا تھا کہ قلب ہے تو انہوں نے کیا کیا, حال اور وصف کی جگہ کس کو لے آئے؟ اصل کو, اور اصل کی جگہ کس کو لے آئے؟ حال اور وصف کو لے آئے. تو یوں کہنا چاہیے تھا فَأَصْلُهُ بِمَنْزِلَتِ حَالِهِ وَوَصْفِهِ, کہ اس کا اصل جو ہے اس کے حال اور وصف کے درجے میں ہے. فَيَتَعَلَّقُ الْأَصْلُ بِتَعَلُّقِهِ, پس اصل متعلق ہو جائے گا وصف کے متعلق ہونے کی وجہ سے. یہ کہتے ہیں یہ ہم یہ اعتراض بھی اٹھ گیا ہماری تقریر سے. کیوں اٹھ گیا؟ خود بتلا رہے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا جُعِلَ الْحَالُ وَالْأَصْلُ بِمَنْزِلَتِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ, اس لیے کیونکہ جب قرار دے دیا گیا حال اور وصف کو ایک چیز کے درجے میں, آخذ کل منہا حکم الآخری, تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کا حکم لے لیا, ہر ایک نے دونوں ایک دوسرے جیسے ہو گئے, تو وہ حکم جو حال کا تھا وہ وصف کا ہوا, اور جو وصف کا حکم ہے وہ حال کا ہوا. تو دونوں طرح کہنا صحیح ہے کہ حال اور وصف اصل کے درجے میں ہے, یا اصل کس کے درجے میں ہے؟ حال اور وصف کے درجے میں. وابو حنیفہ رحمہ اللہ یقول, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یلزم من ھذا اتباع الاصل للوصف, کے صورت میں لازم آتا ہے اصل کا تابع ہونا وصف کے, وہو خلاف القیاس, اور یہ خلاف القیاس. امام صاحب کی طرف سے اب جواب دیا گیا بھائی صاحبین کو, امام صاحب نے تو کہا تھا طلاق واقع ہوگی اور وصف سپرد ہوگا, صاحبین نے کیا کہا کہ اصل کے وصف تو سپرد ہے ہی, ساتھ ساتھ اصل بھی سپرد ہو جائے گا. امام صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں تو یہ خرابی لازم آتی ہے کہ اصل وصف کے تابع ہو گیا. اصل کس کے تابع ہو گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے وصف کو اصل کے تابع ہونا چاہیے, نہ کہ اصل کو وصف کے تابع. آپ نے کہا چونکہ احوال اس کے سپرد ہو رہے ہیں تو اصل کو بھی کیا ہونا چاہیے اس کے, تو آپ نے اصل کو کس کے تابع کر دیا؟ وصف کے تابع کر دیا. وہ ہوا خلاف القیاس, اور یہ کیا ہے؟ خلاف القیاس ہے. فلا یعتبر, لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ کم اسم للعدد الواقع, اور کم جو ہے وہ نام ہے اس عدد کے لیے جو واقع ہو. بھائی دیکھیے کم کے ذریعے کبھی کبھار سوال کیا جاتا ہے, کم کنایا ہوتا ہے عدد سے. بھائی کبھی اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اور کبھی اس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے. اگر سوال کیا جائے تو اس کو کم استفہامیہ کہتے ہیں, اگر خبر دی جائے تو اس کو کم خبریہ کہتے ہیں. کم خبریہ اور کم استفہامیہ دو قسمیں ہیں, اور میں نے بتایا یہ کنایا ہوتا ہے کس سے؟ عدد سے. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ کم اسم للعدد الواقع, کم جو ہے وہ نام ہے اس عدد کا جو واقع میں ہو. فَإِذَا قَالَ, پس جب کہا کسی شخص نے یوں اپنی بیوی سے انتی طالقن کم شئتی, تو لم تطلق ما لم تشا, تو عورت کو طلاق نہیں ہوگی جب تک وہ نہ چاہے. بھئی کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ مَنْ لِلْعَدَدِ الْوَاقِعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ, اس لیے کیونکہ یہ جب کم جو ہے وہ نام ہے اس عدد کا جو واقع ہو, موجود ہو خارج میں. کم کس چیز کا نام ہے؟ ایسا عدد جو خارج میں موجود ہو. اور خاوند کیا کہہ رہا ہے؟ انتی طالقن کم شئتی, تو کم تو آتا ہے ایسے عدد کے لیے جو خارج میں موجود ہو, واقع ہو. اور یہاں کوئی عدد ہے پہلے سے؟ یہاں تو کوئی عدد پہلے سے, ایک یا دو یا تین کوئی بات کی اس نے پہلے, کوئی ایسا عدد نہیں. تو لہذا تو جب یہ نام ہے ایسے عدد کا جو واقع ہو, موجود ہو خارج میں. ولم یکن فی الخارج ہا ہنا عدد, اور یہاں پر خارج میں کوئی ایسا عدد نہیں ہے, کوئی عدد نہیں ہے. حتی یسأل عنہ او یخبر عنہ, یہاں تک کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ سوال کیا جائے. او یخبر عنہ, یا اس کے بارے میں خبر دی جائے. کیونکہ یہ کام کس لیے آتا ہے؟ سوال یا خبر دینے کے لیے آتا ہے, اور عدد کے لیے ہے. تو کوئی عدد ہوگا تو اس کے بارے میں ہم سوال کریں گے, یا کوئی عدد ہوگا تو ہم اس کے بارے میں خبر دیں گے. یہاں تو کوئی ایسا عدد ہی نہیں ہے. تو لہذا جب یہاں پر خارج میں کوئی ایسا عدد نہیں ہے, یہاں تک کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے, اور یخبران ہو یا اس کے بارے میں خبر دی جائے, لتکون استفہامیتن او خبریتن, تاکہ یہ کیا ہو جائے؟ استفہامیہ یا خبریہ ہو جائے. سوال کریں گے تو استفہامیہ ہو جاتا, خبر دیتے تو کون سا ہو جاتا, کم خبریہ ہو جاتا. تو جب کوئی ایسا عدد نہیں ہے فلا بد ان یستعار بمعنی ای عدد شئتی, تو ضروری ہوا کہ اس کو مستعار لیا جائے. کس معنی میں؟ ای عدد شئتی کے معنی میں, یعنی یہ مجازن ای عدد شئتی کے معنی میں ہوگا. گویا خاوند نے یوں کہا انت طالق علی ای عدد شئتی, تجھے طلاق ہے جس عدد پر تو چاہے, تجھے طلاق ہے جس عدد پر تو چاہے. وہوا تملیکن, اور یہ تو کیا ہے یہ کہنا جس عدد پر تو چاہے. معلوم ہوا خاوند کیا کر رہا ہے, اس کو اختیار دے رہا ہے, اسے عدد کا مالک بنا رہا ہے. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو وہ ہوا تملیکن, اور یہ تو تملیک ہے یعنی مالک بنانا یعنی اختیار دینا ہے. یقتصر علی المجلسی, یہ تو ایسی تملیک ہے یقتصر علی المجلسی, جو اسی مجلس پر بند رہے گی, یعنی اختیار ہے لیکن کب تک رہے گا؟ مجلس تک, کیونکہ اختیار مجلس تک رہتا ہے. فکأنہ قال, تو گویا کہ خاوند یوں کہا ان شئت واحدۃ فواحدۃ وان شئت ما زاد فما زاد علیہا, یعنی اگر تو ایک چاہتی ہے تو ایک, یعنی خاوند نے کیا کہا, یوں کہا گویا انت طالق ان شئت واحدۃ فواحدۃ وان شئت ما زاد فما زاد علیہا, تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے تو, اگر تو ایک چاہتی ہے تو ایک طلاق, اور اگر تو زیادہ چاہتی ہے تو جو اس ایک پر زیادہ ہے وہ ہے تجھے طلاق. فإن شاءت في المجلس, پس اگر اس عورت نے چاہا مجلس کے اندر, یقع الطلاق على حسب نیت الزوج والا لا, تو طلاق واقع ہو جائے گی على حسب نیت الزوج والا لا, اور خاوند کی نیت کے مطابق, والا لا ورنہ نہیں ہوگی. لیکن ظاہر یہ ہے مولانا کہ یہاں خاوند کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بھائی, خاوند کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بھائی. وجہ اوپر ہم نے اعتبار کیا تھا, وجہ یہ کہ وہاں دو چیزیں تھیں. کیا کون کون سی؟ ایک وصف تھا بائنہ ہونا, اور ایک مقدار تھی, دو چیزیں تھیں. تو پتہ تو چلے خاوند نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے ان دو میں سے, وہ بینونت کا اختیار دے رہا ہے یا عدد کا اختیار دے رہا ہے. اس لیے ہم نے کیا کہا تھا, خاوند کی نیت کا بھی اعتبار, اور یہاں تو صرف وہ عدد کا اختیار دے رہا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آگئی؟ لہذا ظاہر یہی ہے, جیسے کہ اور بعض علماء نے بھی اس کو ذکر کیا کہ خاوند کی نیت پر دار و مدار نہیں ہوگا یہاں پر. وحیث و اینا اسمان للمکان, اور حیث اور اینا جو ہیں یہ مکان کے نام ہیں, مکان کے لیے یعنی آتے ہیں. فاذا قال, بس جب کہا کہ شخص نے اپنی بیوی سے یوں کہا انت طالق حیث شئتی, کہ تجھے طلاق ہے حیث شئتی, جہاں, یہ جگہ کے لیے آتے ہیں نا, جہاں تو چاہے, او اینا شئتی, یا جہاں تو چاہے, ایک ہی معنی دونوں کا. تو اس صورت میں انہ لا یقع, طلاق واقع نہیں ہوگی, ما لم تشا, جب تک وہ عورت نہ چاہے. بھائی دیکھیے, حیثو اور اینا مکان کے لیے آتے ہیں. حیثو تجلس اجلس, جہاں آپ بیٹھیں گے وہاں میں بیٹھوں گا, جگہ کے لیے. اینا تجلس اجلس, جہاں آپ بیٹھیں گے وہاں میں بیٹھوں گا, دونوں جگہ کے لیے ہیں. اور طلاق آپ پڑھ چکے, جگہ کے ساتھ مقید نہیں ہوتی. ایک جگہ طلاق ہو تو ساری دنیا میں ہی کیا ہوگی, طلاق. کسی دوسرے شہر میں چلے جائے وہاں طلاق نہ ہو, ایسا نہیں. تو طلاق جگہ کے ساتھ یعنی مکان کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتی. ہاں زمانے کے ساتھ مقید ہو جاتی ہے, مثلا خاوند بیوی کو آج طلاق دیتا ہے تو آج کے زمانے میں بھی طلاق ہے, مستقبل میں بھی طلاق اس کے ساتھ ہے, لیکن ماضی میں تو یہ طلاق نہیں تھی. یا خاوند کیا کہتا ہے بیوی کو کہ میں تجھے 10 دن بعد طلاق دوں گا, تو دیکھو آج بھی یہ طلاق نہیں, گزشتہ ماضی میں بھی نہیں تھی اور مستقبل میں آئے گی. تو دیکھو یہ طلاق زمانے کے ساتھ کیا ہے, مقید ہے. طلاق زمانے کے ساتھ تو مقید ہو جاتی ہے, جگہ کے ساتھ مقید نہیں. اور اس نے تو حیث اور اینا کو ذکر کیا یہاں پر خاوند نے, انت طالق حیث شئت, انت طالق اینا شئت, تو جگہ کے ساتھ مقید ہو نہیں سکتی. تو لہذا یہ حیث اور اینا ان کے معنی میں ہو جائیں گے. کس کے معنی میں؟ ان کے معنی میں. تو گویا یوں کہا انت طالق ان شئت, تو جب وہ چاہے گی تب ہوگی, اس سے پہلے نہیں ہوگی. لئنهما لما كان للمكان, اسی کیونکہ یہ دونوں جب مکان کے لیے ہیں. والطلاق مما لا يختص بالمكان اصلا, طلاق ان چیزوں میں سے ہے جو مکان کے ساتھ مختص نہیں ہوتی سرے سے ہی. فيحمل على معنى ان شئت, تو اس کو محمول کیا جائے گا کس معنی پر؟ ان شئت کے معنی پر. فلا يقع ما لم تشاء, تو طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک وہ نہ چاہے. وتتوقف مشيئتها على المجلس بخلاف اذا ومتى, اور یہ طلاق موقوف رہے گی اس عورت کی مشیت پر, اس عورت کے چاہنے پر. على المجلس, اس مجلس پر میں, اس مجلس پر ہی اس موقوف رہے گی اور اس عورت کی مشیت پر بھائی. بخلاف اذا و متا, بخلاف کس کے؟ اذا اور متا کے. لئنهما لما جعل بمعنى ان, اس لیے کیونکہ جب حیث, انہما کی ضمیر حیث اور اینا کو راجع, اس لیے کیونکہ جب ان کو بنا دیا گیا کس معنی میں کر دیا گیا؟ ان کے معنی میں کر دیا گیا. و ان یقتصر علی المجلس, اور ان تو کیا ہے؟ ان, یہ لفظ ان مراد ہے یہاں پر, دو دفعہ ان آیا اور دونوں سے لفظ ان مراد ہے, اسی کیونکہ ان دونوں کو جب کر دیا گیا بمعنی ان, کس کے معنی میں؟ ان کے معنی. وہ ان یقتصر علی المجلس, اور لفظ ان تو بند رہتا ہے کہاں پر؟ مجلس پر, اس میں مجلس تک ہی اختیار ہوتا ہے. فقضاهما, تو اسی طرح یہ دونوں بھی ہوں گے, یعنی اس میں بھی اختیار مجلس تک رہے گا. وہ اذا و متا یدلان علی عموم الزمان, جبکہ اس کے مقابلے میں اذا اور متا وہ دونوں دلالت کرتے ہیں کس پر؟ عموم زمان پر. دیکھو اذا اور متا عموم زمانے کے لیے آتے ہیں. متا تجلس اجلس, جب تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو عموم زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, لہذا اذا اور متا کے اندر جو اختیار رہے گا وہ مجلس کے بعد بھی رہے گا, کیونکہ اذا اور متا آتے ہی کس لیے ہیں؟ زمانے کے عموم کے لیے آتے ہیں, اس لیے ان میں مجلس کے بعد بھی اختیار رہے گا. تو کہتے ہیں وَإِذَا وَمَتَا يَدُلَّانِ عَلَىٰ عُمُومِ الزَّمَانِ وَكُلِّيَتِهِ, اس لیے کیونکہ مزا اور متا جو ہیں یہ دونوں دلالت کرتے ہیں زمانے کے عموم پر اور اس کے کلی ہونے پر. فَلَا يَتَوَقَّفُ الْمَشِيَّةُ فِيهِمَا عَلَىٰ الْمَجْلِسِ, لہذا ان دونوں میں یعنی اذا اور متا میں مشیت جو ہے مجلس پر موقوف نہیں رہے گی. وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلَا بِمَعْنَى اِذَا, اور بھائی یہ حَيْثُ اور اَيْنَ ان کو ہم نے کس معنی میں لے لیا؟ ان کے معنی میں. بھائی ان کو اذا اور متا کے معنی میں کیوں نہیں لے لیتے؟ وہ بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں انما لم یجعل بمعنى اذا و متى, ان کو اذا اور متى کے معنی میں نہیں قرار دیا گیا. لانهما اذا خلصا عن معنى المكان, اسی کیونکہ جب یہ دونوں خالی ہو گئے مکان کے معنی سے. پہلے تو ان میں کون سا معنی تھا حیث اور اینا میں؟ مکان والا بھی, شرط کے ساتھ ساتھ مکان والا معنی بھی تھا. تو جب مکان والا معنی سے خالی کر دیا تو صرف کیا رہ گئے؟ شرط کے معنی میں کر دیا. تو کہتے ہیں اذا خلص عن معنى المكان, اسی کی تو جب یہ دونوں خالی ہو گئے مکان کے معنی سے. فالاقرب الیہما ہوا ان, تو ان کے سب سے قریب کون سا ہوا؟ ان, کلمہ ان کے قریب ہوا. الدالت علی, یہ صفت ہے ان کی بھائی, ان سے لفظ ان مراد ہے, یہ علم کے درجے میں ہے, اس لیے اس کی صفت بھی معرفہ لائی گئی. تو ان کے سب سے قریب جو ہے وہ لفظ ان ہے, وہ ان. الدالت علی مجرد شرطی, جو صرف کس پر دلالت کرتا ہے؟ صرف شرط پر دلالت کرتا ہے. ولا يناسب ان يجعل عموم المكان مستعارا من عموم الزمان, اور یہ مناسب نہیں ہے کہ عموم مکان کو مجاز قرار دیا جائے عموم زمان سے. بھائی حيث اور اين, جب ان کو ہم نے مکان کے معنی سے خالی کیا تو کس معنی میں کر لیا؟ شرط یعنی ان کے معنی میں کر لیا, اور ان کو اذا اور متا کے معنی میں نہیں کیا, کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ آتے تو مکان کے لیے ہیں اور اس کو کس معنی میں لے لیا جائے؟ زمانے کے معنی میں لے لیا جائے, یہ مناسب نہیں. تو قریب جو تھا وہ ان تھا, ہم نے اسی کے معنی میں اس کو کر دیا. یہ معنی یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو کر دیا جائے, کہ کر دیا جائے یا قرار دیا جائے. ولا يناسب, اور یہ مناسب نہیں ہے, ان يجعل عموم المكان, کہ قرار دیا جائے عموم مکان کو. یہ کس کے اندر تھا؟ عموم مکان حیث اور اینا, ان میں جو عموم مکان تھا اس کو قرار دیا جائے مستعارا ای مجازا من عموم الزمانی, کس سے مجاز قرار دیا جائے؟ عموم زمان سے, یعنی کہ اذا اور متا سے. تو یہ مناسب نہیں ہے. فلکل واحد من کیف و کم و حیث و اینا مشابہت, یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ کہ یہاں کیفہ کو کیوں ذکر کیا, حیسو کو کیوں ذکر کیا، اینا کو کیوں ذکر کیا، کم کو کیوں ذکر کیا؟ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی بات یہ کہ حروف شرط کی بحث چل رہی تھی، کس کی؟ اور حروف شرط کے لیے کئی ظروف بھی آتے ہیں، تو ان ظروف بھی آ گئے، اور یہ سارے بھی ان کی ظرف کے ساتھ مناسبت ہے، اس لیے ان کو بھی ساتھ ذکر کر دیا. کس طرح؟ کیفا، یاد رکھیے کیفا قائم مقام ظرف کے ہے، کس کے قائم مقام ہے؟ ظرف کے قائم مقام. اور کم، کم جو ہے یاد رکھیے یہ کبھی ظرف واقع ہوتا ہے، کم کے اندر اس کے ماں بعد کو دیکھتے ہیں، جو ماں بعد ہوتا ہے وہی کم ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس کے بعد اگر ظرف آئے تو یہ خود بھی کیا ہوگا؟ ظرف ہوگا. اور اسی طرح حیث اور اینا یہ تو ہیں ہی ظرف بھائی، اس لیے تو چونکہ پیچھے اذا ظرفیہ کی بات آئی تھی، ظرف کی جب بات آئی تو ساتھ ان کو بھی ذکر کر دیا، کیونکہ یہ بھی کیا ہیں؟ کوئی قائم مقام ظرف ہے، کوئی ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں فلکل واحد من کیف وکم وحیث وعین مشابہت من معنی الشرطی. ہاں تو یہ ظرف کے، تو یہ ان کی تر، یہ ان کی شرط کے معنی کے ساتھ مناسبت ہے بھائی، ان میں ظرف والا معنی ہے، اور ظرف کے میں اذا جو ہے اس کی تو کس کے ساتھ مناسبت، وہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو یہاں ذکر کر دیا. تو کہتے ہیں فلکل واحد کیف وکم وحیث وعین، ان یہ جو سب جو ہیں مشابہت من معنی شرط، ان کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ معنی شرط کے ساتھ، تو یہ سب مشابہ ہوئے اذا شرطیہ کے ساتھ. تو لہذا کیونکہ یہ بھی ظرف وہ بھی ظرف، تو اس کی اور وہ اس کا ذکر تھا تو اس کو بھی ذکر کر دیا. فلذلک ذکرت فیہا، اسی وجہ سے ان میں ان حروف معانی میں ان کو بھی ذکر کر دیا. ثم بعد ذالک، پھر اس کے بعد ذکر الجمع فی بحث حروف المعانی، ذکر کیا جمع کو مصنف نے حروف معانی. آگے بھائی جمع کی بحث کرنے لگے ہیں، جمع مسلمون مسلمات واو نون اور الف تا کے ساتھ جو جمع آتی ہے، تو اشکال سوال پیدا ہوا بھائی جمع کو یہاں کیوں ذکر کر رہے ہیں، یہاں تو حروف معانی کی بحث چل رہی تھی. جواب دیں گے کہ بھائی جمع کے لیے جو ہیں جمع پر دلالت حروف کرتے ہیں، مسلمون میں واو کس پر دلالت کر رہا ہے؟ واو نون جمع پر. مسلمات میں الف تا، تو یہ الف تا اور واو کیا ہیں؟ حروف ہی تو ہیں، اور ہم بھی کس کی بحث کر رہے ہیں؟ حروف معانی کی، اس لیے ان کو یہاں ذکر کیا. کہتے ہیں ثم بعد ذالک ذکر الجمع فی بحث حروف المعانی، اس کے بعد مصنف نے جمع کو ذکر کر دیا حروف معانی کی بحث میں، باعتبار اس اعتبار سے کہ ان الواو والیاء والالف والتاء کلها حروف دالۃ علی معنی الجمعیت، یہ واو یا الف اور تا یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایسے حروف ہیں جو دلالت کرتے ہیں جمع ہونے کے معنی پر. فقال، پس مصنف نے فرمایا الجمع المذکور بعلامت الذکور عندنا یتنا. جی ضابطہ یہ بتائیں گے بھائی دیکھیے جمع مذکر کی جو علامت ہے وہ جمع جو جس کے ساتھ کون سی علامت آئے؟ مذکر والی، یعنی مسلمون. تو یاد رکھیے یہ وضع ہے کس کے لیے؟ مذکر کے لیے، اور الف تا کے ساتھ ہو تو یہ کس کے لیے وضع؟ مؤنث کے لیے. یاد رکھیے جب مسلمون کا لفظ بولا جائے تو یہ وضع تو ہے مذکر کے لیے، لیکن طبعاً مؤنث بھی اس میں داخل ہو جائیں گے. طبعاً کیا؟ مؤنث بھی داخل ہو جائیں گے. یعنی یہاں پر بھی دیکھو افراد مسلم کے بہت سارے افراد تھے، اس اہل اسلام بہت زیادہ، اب ان میں سے کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں، تو ہم نے مردوں کو عورتوں پر غلبہ دے کر کیا لفظ بول دیا؟ مذکر والا لفظ ہی سب پر بول دیا. تغلیب پڑھ چکے ہیں یعنی اس سے پہلے آپ، تو یہاں پر بھی غلبہ دیا گیا. تو لہذا جب مرد اور عورت سب ہوں اور لفظ بولا جائے کون سا؟ مذکر والا جمع کا، تو وہ ان سب کو شامل ہوگا. لیکن اگر صرف عورتیں ہوں پھر مسلمون کا لفظ ان پر صادق نہیں، وہ اس میں داخل نہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی پہلے عورتوں کو ہم نے کس طریقے پر داخل کیا تھا؟ تغلیب کے طریقے پر داخل کیا تھا، مرد بھی ساتھ تھے لیکن ہم نے مردوں کو کیا کیا؟ غلب. اب تو مرد کوئی ہے ہی نہیں، صرف عورتیں، ان پر آپ تغلیب کیسے کریں گے؟ یہاں پر بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو مرد اور عورت کا اختلاط ہو تو وہاں مذکر والا لفظ پہ بولا جا سکتا ہے، لیکن صرف عورتیں ہوں تو وہاں مذکر والا لفظ ان پر نہیں بولا جا سکتا بھائی. تو کہتے ہیں الجمع المذکور بعلامت الذکور، وہ جمع جو ذکر کی جائے مذکر کی علامت کے ساتھ، عندنا یتناول الذکور والاناث عند الاختلاط، وہ ہمارے نزدیک شامل ہوگا مذکر اور مؤنث سب کو، عند الاختلاط کس وقت؟ اختلاط کے وقت. ولا یتناول الاناث المنفردات، اور یہ شامل نہیں ہوگا اکیلی مؤنث کو، عورتیں ہوں صرف اکیلی تو ان کو شامل نہیں ہوگا. لان تناول الجمع المذکر لأن تناول الجمع المذکر للإناث، اس لیے کیونکہ جمع مذکر کا شامل ہونا مؤنث کو یعنی عورتوں کو، انما هو للتغليب، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ تغلیب کی وجہ سے ہے. والتغليب انما يتحقق عند الاختلاط دون الإناث المنفردات، اور تغلیب تو وقت پائی جائے گی اختلاط کے وقت، صرف اکیلی عورتوں کے وقت نہیں بھائی. وعند شافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لا يتناول الاناث عند الاختلاط، اذا ان کے نزدیک جمع مذکر کا صیغہ جو ہے وہ مؤنث کو شامل نہیں ہوگا. عند الاختلاط اختلاط کے وقت، ایضا اختلاط کے وقت بھی شامل نہیں ہوگا. مذکر صرف مذکر ہی مراد ہوں گے، مؤنث مراد نہیں ہوں گے. لان کل علامت مخصوصۃ لمعنا، اس لیے کیونکہ ہر علامت جو ہے وہ مخصوص ہوتی ہے ایک معنی کے ساتھ. ہوا حقیقتها، وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کی حقیقت ہوتا ہے. تو یہاں معنی اس کی حقیقت ہے، اور عورت پر بول رہے ہیں وہ مجاز ہے، تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ جمع بین الحقیقت والمجاز، اور جو اے احناف تمہارے نزدیک جائز نہیں. لئن کل علامت مخصوصۃ لمعنن، دیکھو معنن نکرہ ہے، اور ہوا حقیقتها اس کے بعد جملہ اسمی آیا، تو یہ اس معنی کی صفت بنے گا. کیا بنے گا؟ صفت. اور موصوف صفت کا ترجمہ موصوف سے پہلے کیا لاتے ہیں؟ ایسا. اس لیے کیونکہ ہر ایسی علامت جو مخصوص ہو مخصوص ہوتی ہے ایسے معنی کے ساتھ جو اس کی حقیقت ہوتا ہے. فلو تناول الاناث، اگر یہ اناث کو بھی شامل ہو جائے، لازم الجمع بین الحقیقت والمجاز، تو لازم آئے گا جمع بین الحقیقت والمجاز. ولازم التکرار فی قوله، اور اسی طرح تکرار لازم آئے گا اللہ کے اس قول میں، ان المسلمین والمسلمات، تکرار اس طرح کہ مسلمین جمع مذکر ہے، اور آپ نے کیا کہا؟ کہ یہ دونوں کو بہت شامل ہوتا ہے، دونوں کو شامل، جب مرد اور عورتیں ان کا اختلاط ہو، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، تو مسلمون کا لفظ کیا ہوگا؟ دونوں کو شامل. تو لہذا عورتیں مسلمین میں بھی آ گئیں تغلیبا، اور پھر مسلمات دوبارہ بھی آیا، تو تکرار آ گیا بھائی، اور تکرار تو پسندیدہ نہیں. قلنا، ہم جواب میں کہتے ہیں، نزول الآیت فی حقہن لتطیب قلوبہن. بھائی دیکھیے، یہ آیت نازل ہوئی، اس میں مسلمان مردوں اور عورتوں کا، مردوں کے ساتھ بار بار عورتوں کا ذکر آتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ بعض عورتوں نے آ کر امہات المومنین سے ذکر کیا، اور بعض اسی طرح امہات المومنین جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، قرآن میں ہر جگہ مردوں ہی مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا کہیں علیحدہ مستقلاً ذکر نہیں. معلوم ہوا ہم بہت ہی حقیر چیز ہیں، ہماری کوئی ذرا بھی اہمیت ہی نہیں ہے، اسی لیے ہمارا ذکر بھی نہیں. تو اس پر اللہ نے باقاعدہ ان کا قرآن میں ذکر فرمایا بھائی عورتوں کو، تو ان کو خوش کرنے کے لیے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو یہ جواب ہم دے رہے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی مسلمین میں جب عورتیں آ گئی تھیں تو مسلمات میں تو تکرار لازم آئے گا. تو جواب دے رہے ہیں کہ کہ نزول الآیت فی حقہن لتطیب قلوبہن، کہ آیت کا نزول ان کے حق میں ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے تھا، حیث قلنا، اس حیثیت سے کہ انہوں نے کہا تھا، ما بالونا، بال کہتے ہیں شان کو، حالت کو، ما بالونا، ہماری کیا شان ہے، ہماری کیا حالت ہے، لم نذکر فی القرآن صریحا واستقلالا، کہ ہمیں ذکر نہیں کیا گیا قرآن کے اندر صراحتا اور مستقلا، بھائی ہماری کیا شان ہے، معلوم ہو ہماری کوئی حالت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. فنزلت الآیت فی حقہن، تو آیت، یہ آیت نازل ہوئی ان عورتوں کے حق میں، لاجل ھذا، اس وجہ سے، لا انہن لم یدخلن فی الجمع المذکری، اس وجہ سے نہیں کہ وہ جمع مذکر میں داخل نہیں تھی، وہ تو داخل ہوتی ہیں جمع مذکر میں تغلیب کے طریقے پر، سورت سمجھ میں آگئی. تو یہ آیت اس لیے نازل ہوئی بھائی، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، تو یہ عورتیں جہاں مذکر کا صیغہ آئے تو وہاں عورتیں بھی اس میں کیا ہوں گی، شامل ہوں گی، تو یہاں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. ہاں یہاں پر اب پھر جب مسلمین اور مسلمات ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں تو اب داخل نہیں ہوں گی بھائی، ویسے عام ہو مقابلہ جہاں نہ ہو وہاں تو داخل ہوں گی، لیکن یہاں جب صراحتاً الگ الگ ذکر ہیں تو مسلمین سے مسلمان مرد ہی مراد ہوں گے اور مسلمات سے مسلمان عورتیں مراد ہوں گی، تو یہاں داخل نہیں، جب داخل نہیں تو مسلمات میں تکرار بھی نہیں. والتغلیب باب واسع فی القرآن، اور تغلیب جو ہے وہ ایک وسیع باب ہے قرآن کے اندر، یعنی قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے، غلبہ دیا گیا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر. وَإِن ذُكِرَ بِعَلَامَةِ التَّانِيثِ يَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ خَاصَّةً، اور اگر ذکر کیا جائے جمع کو، بِعَلَامَةِ التَّانِيثِ، کس کے ساتھ، تانیث کی علامت کے ساتھ، یتناول الاناث خاصتاً، تو یہ شامل ہوگا عورتوں ہی کو، مؤنث ہی کو خاص طور پر، یعنی مسلمات کہا جائے تو صرف اس میں عورتیں شامل ہوں گی، مرد شامل نہیں. بھائی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہاں جو ہم نے عورتوں کو شامل کیا تھا وہ تغلیب کے طریقے پر تھا، اور یہاں تغلیب پر نہیں عمل کر سکتے، کیونکہ مرد اعلیٰ ہے، عورت جو ہے وہ ادنا ہے اس کے مقابلے میں، تو مرد کو اصل بنایا، عورت پر غلبہ دے دیا گیا، یہ تو صحیح تھا، اور عورت کو یہاں غلبہ دے کر مرد کو اس میں داخل کرنا یہ صحیح نہیں. یہاں مسلمات مؤنث کا لفظ ذکر ہے نا، تو معلوم ہو کس کو غلبہ دے دیا گیا. اگر مان لیا جائے کہ مرد بھی اس میں داخل ہیں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ مرد کس کے تابع ہو گئے؟ عورتوں کے. حالانکہ یہ درست نہیں. سمجھ میں ہے بھائی؟ اللہ نے مرد کو بڑی فضیلت دی ہے بھائی، بڑی فضیلت دی ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہچان لے بھائی. اللہ ہمیں اپنے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَإِن ذُكِرَ بِعَلَامَةِ التَّانِيثِ يَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ خَاصَّةً، اور اگر ذکر کیا جائے جمع کو تانیث کی علامت کے ساتھ، تو یہ شامل ہوگا مؤنث کو بھی خاص، تو یہ شامل ہوگا مؤنث ہی کو خاص طور پر، بس مردوں کو نہیں. لِأَنَّ رَجُلَ اللَّهَ يَكُونُ تَبْعًا لِلْأُنثَى، اس لیے کیونکہ مرد جو ہے وہ عورت کے مؤنث کے تابع نہیں ہو سکتا، حَتَّى يَدْخُلَ فِي التَّغْلِيبِ الْأُنثَى، یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے کس کے اندر، مؤنث کی تغلیب میں. حتی قال فی السیر الکبیر، یہاں تک کہ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں، سیر کبیر امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں اذا قال، جب کسی شخص نے یوں کہا، آمینونی علی بنیہ، بھائی مسلمانوں نے کفار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، ایک آدمی ان میں سے کفار میں سے کہنے لگا آمینونی علی بنیہ، بنیہ بھائی بنونا، بنونا ابنون کی جمع ہے بنون، اور اس کے ساتھ یا ملا دی تو آخری نون تو اضافت کی وجہ سے گر گیا، کیا بن گیا، بنو یا، پھر واو کو یا کر کے یا میں ادغام کر دیا گیا، اور وا ماقبل میں کسرہ دیا، کیونکہ یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے، کسرہ، تو بنیہ ہوا. تو وہ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے آمینونی علی بنیہ، امان دے دو تم مجھے میرے بیٹوں پر، اور اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، کہتے ہیں اس کے بیٹوں کو امان دے دیا تو بیٹوں کو بھی ہوگا اور بیٹیوں کو بھی ہوگا. تو یہ ولہ بنون و بناتن، اور اس کے ولہ بنون و بناتن، وَلَهُ بَنُونُ ہاں بَنُونَ بھئی مُسْلِمُونَ وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ اور اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں. تو اَنَّ اِنَّ یہ قالا کا مقولہ یا قالا فی السیر الکبیر کہ اس صورت میں وہ فرماتے ہیں ان الامان یتناول الفریقین کہ امان دونوں فریقوں کو شامل ہوگا بیٹوں کو بھی. اور ذکر تو اس نے بیٹوں کا کیا لیکن غلبہ دے کر بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں. لئن الجمع المذکر یتناول الذکور والاناث عند الاختلاط اسی کیونکہ جمع مذکر وہ شامل ہوتا ہے مذکر اور مؤنث دونوں کو عند الاختلاط کس وقت اختلاط کے وقت جب دونوں ہوں بھائی. ولو قال آمنونی علی بناتی اگر کہ اس شخص نے یوں کہا آمنونی علی بناتی امان دے دو تم مجھے میری بیٹیوں پر لا یتناول الذکور من اولادہ تو یہ جو اس کی اولاد میں سے مذکر ہیں ان کو شامل نہیں ہوگا. لئن الجمع للمؤنث لا یتناول الذکور علی سبیل التغلیب اس لیے کیونکہ جمع مؤنث وہ شامل نہیں ہوگی مذکر کو کس طریقے پر تغلیب کے طریقے پر کیوں مؤنث کا لفظ ذکر کیا ہے تو اس میں مذکر تغلیباً داخل نہیں ہو سکتے. ولو قال علی بنی اور اگر اس نے کیا کہا آدھا کلام محذوف حذف کر دیا آمنونی علی بنی کہ مجھے امان دے دو میرے بیٹوں پر ولیس لہ سوا البنات اور اس کے لیے بیٹیوں کے سوا اور نہیں ہے یعنی صرف بیٹیاں ہیں تو لا یثبت الامان لہن تو ان بیٹیوں کے لیے امان ثابت نہیں ہوگی بھائی. کیوں کیونکہ جمع مذکر کا صیغہ اختلاط کے وقت تو مؤنث کو شامل ہوتا ہے صرف مؤنث ہو تو ان کو شامل نہیں ہوتا. لئن الجمع المذکر انما یتناول المؤنث عند الاختلاط تغلیبا دون الانفراد لعدم التغلیب اسے کیونکہ جمع مذکر وہ شامل ہوتا ہے مؤنث کو اختلاط کے وقت تغلیب کے طریقے پر دون الانفرادی نہ کہ اکیلے ہوتے ہوئے لعدم التغلیب بوجہ تغلیب کے نہ ہونے کے. ولو ذکر هذه الامثله على سبيل النشر المرتب لكان اولى واقصر اگر مصنف ان مثالوں کو نشر مرتب کے طریقے پر ذکر کر دیتے تو یہ بہتر ہوتا اور مختصر ہوتا بہتر ہوتا اور مختصر ہوتا. بھائی دیکھیے اوپر تین باتیں ذکر کی تھی متن میں کہ جمع مذکر جو ہے وہ ذکور اور اناث دونوں کو اختلاط کے وقت شامل ہوگا جہاں جمع کی بحث شروع کی نا جمع مذکر وہ ذکور اور اناث دونوں کو شامل ہوگا کس وقت اختلاط کے وقت اور آگے مثالوں میں بھی پہلے کہا آمنونی علی بنی ولہو بنون و بناتن یہ بھی اختلاط والی مثال ذکر کی تو یہ تو ٹھیک ہے. آگے کیا کہا تھا ولا یتناول الاناث المنفردات اور اکیلی عورتیں ہوں تو ان کو شامل نہیں ہوگا. دوسری صورت میں مثال کیا ذکر کرنی چاہیے تھی صیغہ مذکر کا ہی ہو اور ہوں صرف کیا بیٹیاں وہ ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو تیسرے نمبر پر آگے انہوں نے ذکر کیا تو ترتیب وہ نہ رہی جو اوپر لفظ کی ترتیب تھی نشر کی وہ ترتیب نہ رہی. کہتے ہیں اگر نشر کی ترتیب پر ذکر لفظ کی ترتیب پر نشر کو ذکر کرتے تو یہ بہتر بھی ہوتا اور کلام بھی مختصر ہو جاتا دوبارہ لو قال علی بنی یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی وہ اسی ایک سے ہی کام چل جاتا. چلیے بس بہذا المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام.